الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت ہی احترام اور محبت کے قابل عزیز اور دوستو جیسا کہ گزشتہ محفل سے پہلے یاد دلایا گیا کہ محفل کا اور بات کا پورا فائدہ ہم کو حاصل ہو اور دل میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور اس طرح سے بات سمجھ میں آئے کہ آدمی عمل پر بھی کھڑا ہو جائے, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے شروع میں نیت بہت مضبوط بنانے کی. محفل میں بیٹھتے وقت ہی جیسے نماز سے پہلے نیت ہے, جیسی نیت ہوتی ہے باقی آگے کے عمل میں ویسی برکت ہوتی ہے. تو عرض کیا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو اس وقت نیت یہ بنانا ہے کہ اللہ جو بات بھی سامنے آئے گی اس کو ہم عمل کریں گے, عمل کرنے کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں, یہ نیت بنانا, کام کریں گے جو بھی بات سمجھ میں آئے کام کریں گے ہم, باقی کام کا کروانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے زندگی کے حالات ایسے بن جائیں کہ ہم جس کام کے لیے دل تڑپ رہا ہے وہ کام ہم کرنے لگ جائیں, اس کے حالات اللہ بناتے ہیں. لیکن پہلے بندے میں کام کا سچا جذبہ تو چاہیے, نیت چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنانا بہت آسان ہے. موجودہ حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میری مصروفیت ایسی ہے, میرے حالات ایسے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن دل کی تڑپ جب اللہ قبول کرتے ہیں تو حالات پورے سازگار بناتے ہیں. اس لیے عمل کا ارادہ کرتے وقت آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, کہاں ہم سے عمل ہو سکتا ہے, نہیں, اے اللہ یہ چیز آپ کو پسند ہے, اس چیز کا آپ حکم دے رہے ہیں اور اس چیز کی آپ کے پاس اتنی بڑی قدر ہے تو یا اللہ میں تو ضرور کروں گا, میرے حالات اللہ آپ بنائیے میں تو ضرور کروں گا. تو دل کی تڑپ ہوتی ہے, بالکل آنکھوں دیکھا تجربہ ہے کہ کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ سب ختم ہو کے آدمی اس کام کے لیے فری ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس موضوع چلنے والا ہے خدمت کا, کہ انسانوں کی خدمت, امت کی خدمت, دین کی خدمت, اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اور کیسے زبردست فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں, آج کا یہ موضوع. تو پہلے ہی ہم لوگ نیت لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم کام والے بنیں گے, کام اللہ کروائیں گے, ہم کام والے بنیں گے. بلکہ بات کو اور تھوڑا پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے تو یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میری زندگی آپ کے دین ہی کے لیے وقف ہو جائے تو میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارٹ ٹائم دینا, تو آدمی شروعات تو پارٹ ٹائم سے ہی کرے گا, لیکن مومن کا جذبہ کیا ہونا چاہیے, جو ہم قربانی دیتے وقت ہر سال وہ جذبہ تازہ کرتے ہیں, اللہ سے اس عہد کو تازہ کرتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قربانی ہم لوگوں کو خالی نہیں دینا ہے, جانور جو اپنا گلا کٹا رہا ہے نا ہم کو سکھا رہا ہے کہ گلا کٹانے کا نام زندگی ہے, وہ گلا خالی نہیں کٹا رہا. بکرا جو کٹا رہا ہے اپنا ہمارے ہاتھ سے کٹ رہا ہے, اس وقت کیا بولنے لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بولو کہ میری عبادت اور میری قربانی, میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے, یہ بولتے ہوئے کاٹتے ہیں. نماز اور قربانی, نماز علامت ہے جینے کی کہ جینا میرا نماز کی صفت پہ ہوگا, نماز میں جیسے اطاعت ہوگی ایسے اللہ کی اطاعت میں جیوں گا, نماز میں رکوع سجدہ ہر چیز آدمی منمانی نہیں کرتا نماز میں، بالکل امام کے پیچھے جھکتے رہتا ہے، تو میری زندگی میری نماز کی طرح سے اطاعت والی ہوگی، اور آگے جینا مرنا ہے، اور ادھر اس کے مقابلے میں قربانی، میری نماز اور میری قربانی آپ کے لیے، تو میرا مرنا بھی قربانی کا مرنا ہوگا، میری بستر پہ مرنے کی خواہش نہیں ہے، راحت کے ساتھ مرنے کی خواہش نہیں ہے، اللہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، میری موت آئے تو آپ کے دین کے لیے آیا، موت سے تو کسی کو بچنا ہے نہیں۔ اور یہ تصور غلط ہے کہ اللہ کے راستے کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بالکل 25 ڈاکٹروں کے بیچ میں اور پورے خاندان کے بیٹا بیٹی کے بیچ میں مرنا آسان ہوتا ہے، یہ خیال غلط ہے۔ عیادت کرنے والے کتنے ہوں، کتنی مشینیں لگی ہوئی ہوں، ان چیزوں کا تعلق موت کی تکلیف سے نہیں ہے، وہ روح پہ آتی ہے، اور موت کی تکلیف جو آتی ہے تو آدمی پہ سکرات طاری ہو جاتی ہے، آس پاس والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو موت تو جس کو تکلیف سے آنی ہے وہ تکلیف سے ہی آنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کوئی مر رہا ہے تو بیچارہ کتنا تڑپ تڑپ کے مرا، ایسا نہیں۔ بستر پہ نرم گدے پہ مرنے والا کتنی تکلیف سے مر رہا ہے وہ اس کو ہی معلوم، حشر میں جا کے پوچھئے۔ اللہ کے راستے کی موت تو بہت ہی لذیذ ہوتی ہے، تو ہر سال جب ہم قربانی دیتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ میرا جینا آپ ہی کے لیے، میرا مرنا آپ ہی کے لیے۔ تو ہم لوگوں کے دل کی تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری پوری زندگی وقف ہی ہو جائے دین کے لیے۔ گھر چلائیں گے اللہ تعالیٰ، دوسرے لوگوں سے اچھا چلائیں گے، ہمارے بچوں کو ترقی دیں گے اللہ تعالیٰ، دوسرے لوگ جو بچوں کے لیے جی رہے ہیں ان سے زیادہ ترقی دیں گے۔ لیکن میری زندگی اللہ بس دین کے لیے لگ جائے، یہ تڑپ ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ خالی ایک شریف شہزادہ فرشتہ بن کے گھومنے کے واسطے نہیں ہے زندگی، زندگی اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو مدد پہنچے اور انسانیت کو نفع پہنچے اپنی ذات سے۔ اصل مزے کے لیے تو جنت رکھی ہوئی ہے، اور آرام کے لیے قبر رکھی ہوئی ہے۔ میں آج چین سے سویا ہوں پاؤں پھیلا کے، یہ چین سے کہاں سونا ہے؟ قبر میں۔ دنیا میں چین سے نہیں رہنا ہے، دنیا میں کام کرنا ہے، مزے کرنا ہے۔ جنت میں چین سے سونا ہے، کتنا سونا ہے قبر میں سو لو، اس کا جتنے مزے کرنا ہے جنت میں، اور یہاں کیا کرنا ہے؟ وہ دونوں کی تیاری کرنا ہے، کام 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 کام، اور آرام بھی تھوڑا سا پھر کام کرنے کے لیے، آرام کا مقصد بھی کام، تھک تھک کے کرنا اور کھر کر کے تھکنا، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مصروف زندگی، فعال زندگی، نفع بخش زندگی، فائدہ پہنچانے والی زندگی، یعنی کہ صبح سے شام ہو رہی ہے، شام سے صبح ہو رہی ہے، ضرب تقسیم کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، کیا کیے کل سے آج تک؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ جذبے لے کے بیٹھیے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، بات دل میں اترے گی کہ اللہ زندگی تو وہ ہے جو کسی کام میں لگے، زندگی تو وہ ہے جو کسی کام میں لگے۔ عرض کیا گیا اس سے پہلے کہ آدمی کو کچھ کارنامہ کیے بغیر مرنے سے شرم آنا چاہیے، کیا منہ کے لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ پوری کائنات کو آپ کی خدمت میں لگا دیا، ساری مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، بہترین دماغ دیا، بہترین صلاحیتیں دی، بہترین تعلیم دی، کیسی کیسی خوبیاں دے کے تم کو بھیجا، اور اللہ کے پاس خالی تھیلی لے کے جا رہے جاتے ہو، کچھ بھی نہیں کر کے جا رہے، کیا صورت دکھائیں گے اللہ؟ کتنے ارمانوں سے اللہ نے پیدا کیا، ایک تعبیر میں کر رہا ہوں ایسے ہی، میرا بندہ اشرف المخلوقات کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ کیا کر رہا ہے؟ خالی تھیلی لے کے جا رہا ہے، خالی صورت لے کے جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی قبول فرمائے، آپ کی زندگی قبول فرمائے. زندگی کا مزہ کچھ کرنے میں ہے، مزہ زندگی کا اسی وقت، کھانے پینے میں مزہ نہیں ہے اتنا، بے فکری کی زندگی گزارنے میں مزہ نہیں ہے، وہ ایک طرح کا غم ہے. بے فکری کی زندگی، دھن کی زندگی، عشق کی زندگی کے بعد یہ میرا مقصد، جب مزہ ہے زندگی کا تو یہ عزائم لے کے بیٹھے. گزشتہ جو بات عرض ہوئی تھی، ساتھیوں نے کہا کہ ابتدا میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ ہونا چاہیے تاکہ موضوع سے ہمارا ذہن جڑ بھی جائے اور پھر آنے والوں کا نقصان بھی نہ ہو کہ ایک دم نئی بات چھوٹ نہ جائے، جو بعد میں کچھ لیٹ آ رہے ہیں ان کا بالکل نقصان نہ ہو جائے. نقصان تو بہرحال ہوگا. تو گزشتہ یہ بات یاد دلائی گئی کہ اس وقت ساری دنیا میں اسلام اور غیر اسلام کی امت کی دوسری امتوں سے کشمکش بہت تیز ہو چکی ہے اور واقعات ایک دم تیز رفتاری سے چل رہے ہیں. جیسے آپ تازہ مثال ہے کہ فرانس کے اندر کسی نے دھماکے وغیرہ کر دیے، کس نے کیے معلوم نہیں، وہ بھی کسی نے کہا کہ خود فرانس کی انٹیلیجنس نے کیے، کون کرتا ہے پتہ نہیں، لیکن فوراً اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پورے یورپی ممالک میں مسلمانوں پہ حملے شروع ہو گئے، مسجدوں کو جانے والے نمازیوں پہ حملے شروع ہو گئے، راستے میں گزرنے والی اور بازار میں گئی ہوئی مسلمان عورتوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے، چھوٹے 12 سال کے اندر کے بچوں پہ حملے شروع ہو گئے. واقعہ کوئی ایک کرتا ہے کسی ایک شہر میں اور پورے ملکوں میں امت کے اوپر آفت آتی ہے. تو ہم لوگ یہ نہیں سمجھدار اپنا کیا ہے کیا ہے، ماشاء اللہ اچھا ملک ہے، امن امان والا ملک ہے، ہم سیکنڈ ہم نہیں سمجھنا ایسے، ایک واقعہ کافی ہے آگ لگانے کے لیے. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہو رہا ہے اس کا، عام مسلمان کو اپنی مصروفیات میں، کہ کتنا گراؤنڈ تیار کیا جا چکا ہے، صرف گھنٹی ہلانے کی دیر ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بعض ایسے واقعات کر رہے ہیں کہ امت کو تھوڑی مہلت مل رہی ہے، اس مہلت میں امت کو جلدی سے جلدی آپس میں لنکس قائم کر لینا چاہیے، کچھ ورک کرنے والے کچھ لوگ وجود میں آ جانا چاہیے اور کام کی کوئی نہ کوئی شکلیں وجود میں آ جانی چاہیے، تبھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو گزشتہ کیا گیا کہ اس ملک میں مستقل ایک بہت ہی طاقتور، زی اثر، دولت مند ایک بہت بڑا طبقہ شروع سے ہی ایک ایسا صدیوں سے وجود میں آ چکا ہے، جو ہے تھوڑی تعداد میں مگر واقعہ پوری ہندوستانی اقوام کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا عادی ہے، اعلی ذات والے صدیوں سے، ورن آشرم اونچی ذات والے چھوٹی ذات والے سب ان کی خدمت کے لیے، ہزاروں سال کا بنا ہوا ذہن ہے، اس کو کوئی آسانی سے مٹا نہیں سکتا. بدلے ہوئے زمانے میں انہوں نے کیا کہا، بس جمہوریت ڈیموکریسی آ گئی دنیا میں، اب پرانا لہجہ نہیں چل سکتا، تو انہوں نے نئے نئے رنگ اختیار کیے، مگر جذبہ وہی ہے کہ پورا ہندوستان کی ساری قومیں ہماری خدمت کریں. اور انہوں نے سازش کر کے چال بازی سے پورے ہندوستان کی آبادی کو بظاہر دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ہندو مسلم، ہندو باقی کے مسلم، باقی کے پورے ہندو، انہوں نے اس طرح کیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے، کانتی رام بار بار کہتے تھے یہ ہندو مسلم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ہندو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو بڑی بڑی تقسیم کے اعتبار سے 6,000 قومیں ہیں، جن کا مذہب الگ ہے، جن کے دیوتا الگ ہے، جن کی تہذیب الگ ہے، سب الگ ہے، الگ الگ قومیں ہیں وہ. اور اس میں تفصیل میں جائے تو وہ کہتا تھا کہ 20,000 قومیں ہیں، وہ 20,000 کو یہ لوگ کیا بول رہے، ہم سب ہندو، ہم سب ہندو، اور ہم سر ہے تم پیر ہے، ہم سب ہندو. ہندو کوئی مذہب ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ تو مسلمان پہلی مرتبہ جو آئے تھے ادھر سے، تو یہ جو سندھ جو دریا ہے، سندھ سے ادھر کی جو آبادی تھی، تو سین اور ہے کا تلفظ جو ہے وہ بعض زبانوں میں مکس ہوتا ہے، تو انہوں نے سندھ کی اس پار کی آبادی کو ہندو کہا. اس نے کہا باہر سے آنے والے مسلمانوں نے کہا کہ ادھر کی آبادی ہند کے ادھر کی, وہ کوئی مذہب نہیں ہو. مگر انہوں نے کیا ہے مذہب ہندوتو یہ وہ معلوم نہیں کیا کیا کہہ کے ہزاروں ٹکڑوں کو ایک قوم بنانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو سر کی جگہ رکھا, سب کو باقی کو پیر کی جگہ پہ رکھ دیا. تو اس طبقے کی چونکہ شروع سے ظلم کی عادت ہے, صدیوں سے ظلم کی عادت ہے. اب جو ہے ملک کے آزاد ہونے کے بعد یا بدلی ہوئی دنیا کے جو حالات ہوئے اس کے بعد انہوں نے دیکھا, اچھا جب تک مسلمان یہاں حاکم تھے وہ اعلیٰ ذات کے لوگ مسلمانوں سے جائنٹ ہو گئے تھے, راؤ ریڈی پورے دورا وہی ہوتے تھے. پھر مسلمان بادشاہ کیا کرتے تھے, ان کی پرانی کرسی کو برقرار رکھ کے فائدہ اٹھاتے تھے, وہ پبلک پہ ظلم کرتے رہتے تھے اور مسلمان بادشاہوں کو خراج دیتے تھے. یہ ظلم ہے مسلمان بادشاہوں کا کہ انہوں نے اسلام کے مطابق انصاف قائم نہیں کیا. یہاں جو ظالم تھے ان کو ظلم کی کرسی سے پورا ہٹائے بغیر ان سے ہی کام لیا. اب جب مسلمانوں کی ہوا ختم ہو گئی تو اب مسلمانوں کی جگہ پہ انگریز آ گئے, تو سب سے پہلے وہ انگریزوں کے وفادار ہو گئے اور 100-150 سال تک ہمارے لوگ تو انگریزوں کی دشمنی میں انگریزی سے بھاگتے رہے, دنیاوی علوم سے بھاگتے رہے. اور ان لوگوں کو تو حاکموں کے پیچھے چلنے کی عادت تھی, انہوں نے پورے انگریزوں کے دنیا کے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر کے انگریزوں کے جانے سے پہلے پورے ملک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. پھر انگریز مجبور ہو کے جو گئے ہیں عالمی حالات کی وجہ سے گئے ہیں, یہاں جو مشہور نام لیے جاتے ہیں قومی رہنما ان کی کوششوں سے نہیں گئے. عالمی جنگ عظیم اول دوم اور مسلسل جو 100-150 سال سے علماء نے اور مسلمانوں نے جو جانیں قربانیاں دی تھی, پھر آخری میں عالمی حالات کی وجہ سے گئے. آج جس کو دنیا قومی رہنما کہتی ہے, یہ سب جانے والوں کے انگریزوں کے خود تیار کردہ لوگ تھے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ لوگ ہمارے مفادات کی حفاظت کریں. بہرحال پھر وہی طبقہ غالب آ گیا. تو شروع سے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان بدلے ہوئے حالات میں پھر پوری یہاں کی قوموں کو ہمیشہ غلام رکھنا ہے تو جو تہذیب سب سے زیادہ آڑ آنے والی ہے, جو قوم سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی ہے, یہی قوم مسلمان. جب تک مسلمانوں کو یا تو پوری طرح کاٹ کے ختم نہ کر دیا جائے یا مسلمانوں کو سماجی اعتبار سے سوشل اعتبار سے نیچ سے نیچ قوم سے بھی زیادہ ذلیل کر دیا جائے, اتنا گرا دیا جائے کہ ہندوستان کی باقی قومیں پھر مسلمانوں کی آئیڈیالوجی نہ لے, مسلمان ذلیل ہو جائے, مسلمان کو دیکھ کے ہی لوگوں کو نفرت ہو جائے, اس لیول پہ لایا جائے مار کے کاٹ کے ان کے کیریکٹر کو بگاڑ کے ان کی سماجی حیثیت کو. تو اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے, گزشتہ صدی کی شروعات سے ہی ہو رہا ہے اور اب جو ہے کافی ان کا کام آگے بڑھ چکا ہے. پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو دو ہی نمائندے تھے ان کے, آج پوری حکومت پہ ان کا قبضہ ہے, اکثریت ان کی ہے سمجھے. اور بھاگوت صاحب نے کچھ مہینوں پہلے اعلان کیا تھا کہ سیکولر پارٹیاں سیکولر سیکولر بولنے والے چاہے جو کہہ لو پکار لو, ملک کو جس راستے پہ ہم لے کے چل رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ہم نے 6 لاکھ آفیسرز پورے کی پوسٹ پہ اپنے آر ایس ایس منڈ کے ہم نے گھسا دیا ہے, جن کی رگ رگ میں مسلم دشمنی ہے. ہم نے پورے پی کو پوسٹوں پہ گھسا دیا ہے, پوری مشنری ہمارے ہاتھ میں, تم پکار لو کیا کرتے. اور لاکھوں کی تعداد میں شیشو مندرم وغیرہ اسکولس کھول کے انہوں نے ایک نسل کی نسل تیار کر دی ہے جو ان کے ذہن کی ہے. اور بلکہ کئی مرتبہ جو ہے ہتھیاروں کی ٹریننگ دیتے ہوئے پکڑے گئے. وہ یہ کوئی راز نہیں ہے, ہندوستان کی ایک کھلی ہوئی چیز ہے کہ کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے. اور اب جو ہے جو دستور تھوڑی بہت ہماری حفاظت کرتا ہے, یہ سب جلسے جلوس وغیرہ کی اجازت دیتا ہے, نماز روزہ غیائے کے پرسن اللہ, اس دستور کو مکمل طور پہ بدل دیا گیا ہے, بنا لیا گیا ہے دوسرا دستور. اس کو نافذ کرنے کے لیے صرف راجیہ سبھا میں ممبران کی تعداد کا انتظار ہے. ہاں بہار الیکشن سے بڑی امیدیں تھی کہ وہ آئے گا تو پھر اگلے اس میں وہ کمی پوری ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رکاوٹ لگائی. لیکن جو لوگ منظم طور پہ آگے بڑھتے رہتے ہیں نا, ان کو تھوڑی موڑی ناکامی سے کچھ افسوس زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو چلتے رہتے ہیں. اور جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, خالی پڑے ہوئے ہیں, ان کی تائید میں قسمت سے کتنے بھی واقعات ہو جائے ان کو فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں. موقع کو, واقعے کو اپنی تائید میں استعمال کرنے کی نیٹورک نہیں ان کے پاس. تو ایسے لوگوں کی تائید میں قدرت کے چاہے جتنے واقعات ہو جائے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اور جو منظم تیاری سے چلتے رہتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی وقتی ناکامیوں سے نقصان نہیں ہوتا, وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں, منظم طور پہ بڑھ رہے ہیں. اب جو ہے اگلا جو ہے مرحلہ, ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کا جو سہولت ہے وہ ختم کر دی جائے اور مکمل ہم ہندوانہ تہذیب کے اندر ضم ہو جائے. تو اب آپ لوگوں سے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سب امت میں ایسے لوگ جن کو ابھی روزانہ کے کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں ہے, کمائی کا ہی مسئلہ ہے جن کو, روزگار ہی مستحکم نہیں ہے, ان سے سب باتیں نہیں کی جا سکتی. اب جن لوگوں کی کمائی کا ایک نظم ہے وہ لوگ اپنی امت کا سوچیں, وہ لوگ کھڑے ہیں کچھ کام کریں, کام شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کی کا وعدہ ہے کہ تم شروع کرو, وہ چاہے جتنا, قرآن مجید کے آیت کا مفہوم ہے, وہ چاہے جتنا مال خرچ کریں اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ان پہ الٹ کر دے گا, تم اگر کام کرو. کام شروع کرتے ہیں تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں, اللہ موقع دیتے ہیں, حالات بناتے ہیں. تو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ذاتی مشغولیات میں مت کھو جائیے. کل حشر میں آپ سے اسپیشل پوچھ ہوگی, اللہ تعالیٰ جب زیادہ صلاحیت اور وسائل دیتے ہیں تو پوچھتے بھی ہیں, یہ تمہاری ذمہ داری, باپ سے پوچھو گی اولاد کے بارے میں, اس لیے کہ اولاد تو کچھ نہیں کر سکتی نا, باپ ذمہ دار ہے. تو یہ تعلیم یافتہ طبقہ ذمہ دار ہے اپنی قوم کے حالات کا, دینی حالات کا, قومی حالات کا. اگر ہم ذاتی مشغولیات ہی میں رہے, فلاں پلاٹ خریدنا ہے, فلاں فلاٹ خریدنا ہے, فلاں کار خریدنا ہے, اور فلاں شادی کو جانا ہے, فلاں گھر میں بیگم کی لے فیس فیرس پوری کرنا ہے, ذاتی مشغولیات میں ہی رہیں گی تو وہ جو طوفان آ رہا ہے آنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے, اور ایک دن میں آپ کی پوری سیکورٹی ختم ہو جائے گی. آج کا لکھ پتی کروڑ پتی صرف تین چار ہفتوں کے ہنگاموں کے بعد بھاگتا ہوا نظر آئے گا, اس کی پوری حیثیت زیرو ہو جائے گی. اس کی مثال شام, ملک شام ہمارے سامنے, سیریا, دنیا میں تتر بتر بچوں کو لے کے سمندروں میں بھاگ رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, اجنبی کافر ملکوں میں جا کے پناہ مانگ رہے ہیں, وہ لوگ کوئی عیسائی بنا رہا ہے, کچھ کیا کر رہا ہے, یہ جو بھاگ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بھاگ رہے ہیں, یہ سب غریب مسلمان نہیں تھے, یہ ایک سال پہلے غریب نہیں تھے, یہ بہت اچھے لوگ تھے, بڑی بڑی نوکریوں والے تھے, مضبوط پوزیشن والے تھے. لیکن جب حالات بگڑتے ہیں نا تو اس کا تعلق غریب امیر سے نہیں رہتا, سب کے حالات بگڑ جاتے ہیں. ہم سمجھتے اتنا بینک بیلنس ہے میرے پاس, اتنے پراپرٹی سے جان ہی بچا کے بھاگنا پڑ رہا ہے, سب قبضہ کر رہے تو کیا ہے, کہاں رہتی ہے پریکٹس. تو یہ دھوکا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم لوگ محفوظ ہیں. تکلفات کی زندگی میں ہم لگے رہیں گے اور زمانہ آ کے ہمارے اوپر کام تمام کر دے گا تو کیا فائدہ. رسم تکلفات نبھانے میں رہ گیا میں, زندگی کے ناز اٹھانے میں رہ گیا, وہ وقت کا جہاز تھا کرتا لحاظ کیا, میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا. جہاز کسی کا انتظار کرتا ہے گیا, یہ دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہی جا رہے, فلائٹ ہی اڑ گئی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم غافل رہیں اور پھر حالات ایسے بن جائیں کہ کچھ کر نہ سکیں. تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک چار محاذوں پہ امت میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. پہلا محاذ یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کو جگانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ارتداد کا مسئلہ ہے, ہماری تہذیب بلکہ ہمارا ایمان اور شرک کا مسئلہ فوراً آنے والا ہے. سوریہ نمسکار لازم کر دیا گیا, اور ایک لیڈر ابھی ایک ہفتہ پہلے اس نے بیان دیا کہ سارے مسلمانوں کو جو ہے تلک لگانا چاہیے, دھوتی باندھنا چاہیے, آچاریہ دھرمیندر نے غالباً. تو مسئلہ جو ہے ہمارے ایمان کا ہے, اس لیے ہم سب کو اگر ہمارے بڑے بلائیں کبھی تو قوم کو تیار ہونا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ باضابطہ بنا ہوا ہے, مسلمانوں کے تمام مکتب فکر کے ذمہ داران اس کے اندر ہیں, سنجیدہ لوگ بھی ہیں اس کے اندر سب. لیکن عوام ان سے جڑی رہے گی تو ان لوگوں کو کچھ بھی کرنے کے لیے طاقت رہے گی. عوام جڑی بھی نہیں ہے تو وہ پکار لیتے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا. تو قوم کے جو دماغ کی حیثیت رکھنے والے تھنک ٹینک اور جو رہبر ہیں وہ اگر کبھی بلا رہے ہیں تو ہماری قوم ساتھ دے ان کا. وقت پڑے تو احتجاج کرنے کی ضرورت پڑی تو باہر آئے, کبھی جا کے جیلوں میں بیٹھنا پڑے تو کم سے کم جمہوریت میں تو جیل میں جا کے آسانی سے بیٹھ کے آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک تو خطرے کا احساس امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور توحید کی اہمیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ توحید سے ہی مسلمان ہے. اور اس ملک میں سب سے پہلے حملہ ہو رہا ہے ہوگا توحید پہ ہماری. اور دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ ہر قسم کے حالات پریشانیوں میں امت کو مقابلے کی طاقت جو آتی ہے وہ دینی علم سے آتی ہے, وہ دینی تربیت سے آتی ہے. جب ہمارا دین کیا ہے یہی پتہ نہیں ہے اور دینی اصولوں کی اپنی ذاتی زندگی میں عادت نہیں ہے تو ایسی قوم دین کے واسطے کیا قربانیاں دے گی؟ آسانی سے دین چھوڑ کے بیٹھ جائے گی, ہوگا چلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, سب ڈنڈم مارو گے تو سب ڈنڈم میں لگ جائیں گے. تو پہلے دین کا علم تو ہو. اور ہماری قوم مضبوط جو ہوگی, ہر آدمی اپنی ذاتی پرسنل لائف میں بھی ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے, تو وہ اسلام کیا ہے, دین ہمارا کیا ہے, ایک بہترین سائنس ہے زندگی کی. گھر کا مینجمنٹ کیسا سمجھیں اور اپنی خود سائیکالوجی کا مینجمنٹ کیسا کرنا چاہیے, اپنی لائف کا مینجمنٹ کیسا کرنا چاہیے, اپنے جذبات کو کیسا اٹھانا چاہیے, اپنی شخصیت کو کیسے فولادی بنانا چاہیے, یہی بھرا ہوا ہے دین اسلام کے اندر. حضور کے آنے سے پہلے آج جن کو ہم صحابہ بولتے ہیں وہ بالکل بیکار قسم کے لوگ تھے, کچھ فطری خوبیاں تھیں لیکن دین نے ان کو ایک ایک کو طوفان بنا دیا, بجلی بنا دیا, فولاد بنا دیا. 10-15 سال جو انہوں نے حضور کے ساتھ اور خلفائے راشدین کے ساتھ گزارے تو پوری دنیا کو فتح کرنے کے بھی قابل ہوئے, چلانے کے بھی قابل ہوئے, اور اتنے اچھے کیریکٹر ہوئے ان کے کہ محمد بن قاسم وہ جب یہاں آ کے انہوں نے سندھ فتح کیا تو صرف 1.5 سال انہوں نے حکومت کی. اجنبی ملک الگ, مذہب الگ, سب چیز الگ, لیکن ان کا کیریکٹر ایسا تھا کہ جب وہ واپس ہو رہے تھے تو پورے ہندوستانی رو رہے تھے اور ان کی جانے کے بعد ان مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے لوگ, اتنا اچھا اخلاق تھا. تو دنیا میں کوئی بھی قوم ابھرتی ہے تو پختہ اخلاق چاہیے, پختہ کیریکٹر چاہیے. وہ اخلاق جو ہوتا ہے آپ کا جو بھی جس قسم کا ایمان ہے, زندگی کا نظریہ ہے, اس کے حساب سے ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اپنے نظریے کے حساب سے اخلاق ہونا ضروری ہے, تبھی وہ قوم آگے بڑھتی ہے. یورپ والے بھی, ویسٹرن ممالک بھی جو ہے آگے بڑھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے آدمی کو چینج کیا پھر زمانہ چینج ہوا. پہلے انہوں نے آدمی کو چینج کیا, ڈسپلن سکھایا پوری قوم کو, صفائی سکھائی انہوں نے, محنت سکھائی, کتنی چیزیں ایسے اصولوں کی پابندی ان کے پاس ہے, وہ جان دے دیتے ہیں اصولوں کو نہیں چھوڑتے, وہ ڈسپلن والی قوم ہے وہ. ہاں بے حیائی ان کے اندر ہے, بہت ساری گندی چیزیں ان کے پاس ہیں, لیکن وہ ان کے نظریے کے حساب سے وہ ضروری نہیں ہے. جو چیز ضروری ہے اس پہ انہوں نے پوری قوم کو تربیت دی ہوئی ہے. تو جب تک ہم اپنی امت کو تربیت دینے کی محنت, عمومی تعلیم و تربیت کی محنت نہیں چلائیں گے, اس وقت تک نہ اللہ کی مدد آئے گی نہ ہمارے اندر صلاحیت آئے گی. تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے اور ہائی اسکولس ہیں اور سب جگہ بچوں کو کچھ دینی فہم دینے کا ایک ماحول آپ لوگوں کو چلانا ہے. مدارس کے علماء یہ نہیں کر سکتے, مدارس کا ماحول الگ ہے. یونیورسٹی سے بچوں سے کیسا رابطہ کرنا چاہیے وہ مدارس کے علماء کو اس کی ٹریننگ نہیں ہے. اس طرح سے ان سے بات کی جاتی ہے, کیا ان کی نفسیات ہے. تو آپ لوگ ہی علماء سے جڑ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو جدید نسل ہے اصل طاقت والی اس کو ہم سنبھال سکیں گے. اور تیسری جس چیز کی فکر دلائی گئی تھی کہ اخوت اور اتحاد بہت ضروری ہے, اس کے بغیر خالی سوچ کے خوش ہونا ہے. ہم ہندوستان میں 20 کروڑ ہے, 15 کروڑ ہے, اور گلی میں محلے میں نکل جائے تو اس کا ایک فرقہ, اس کا ایک فرقہ, اس کا ایک مقصد, اس کا مقصد. اکیلا ہی ہے, ہر مسلمان اکیلا ہے اس وقت, 20 کروڑ نہیں ہے. کوئی ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے لیے پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہے, خون بہانا دور کی بات. ہر ایک کی غرض الگ, ہر ایک کا مقصد الگ, ہر ایک کا مسلک الگ, ہر ایک کا فرقہ الگ, ہر ایک کی تھنکنگ الگ, ایک دوسرے سے بیزار, ایک دوسرے سے لا تعلق. کون کہتا ہے 20 کروڑ ہے؟ ڈیڑھ مسلمان بھی نہیں ہے, سب سنگل سنگل مسلمان ہیں, سنگل سنگل, جو چاہے آؤ کھا جاؤ. اور اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث میں اتنا مواد ہے مسلمانوں کو جوڑنے کا, اس کا آپس میں مذاکرہ نہیں ہو رہا سر. اتنی بہترین تشریحات ہے, ایسا مواد ہے کہ اگر ہم لوگ اس کا انشاءاللہ, ابھی ہمارا یہ جو خدمت کا 3-4 ہفتے کا سیشن ختم جو ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کے سامنے اخوت کا آئے گا کہ مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں. اس کے بارے میں آپ کو اتنی حدیثیں ملیں گی, اتنی آیتیں ملیں گی, اتنا پیارا مواد ملے گا کہ اگر وہ امت میں اس کا ممبروں سے کوئی بولتا ہی نہیں, اس کو یہ گمراہ وہ گمراہ بولنے والے بہت زور پہ سمجھے, لیکن دلوں کو جوڑنے والے ہر طبقے میں ہے, اچھی خاصی تعداد ہے, مگر وہ لوگ سائڈ میں, ان کی کوئی بولتی سنی نہیں آتی. لڑانے والوں کی بہت سنی آتی, ایک تو مذہبی اعتبار سے بھی لڑائی ہے, ایک تو نفسا نفسی کی اعتبار سے بھی. سیاسی لیڈر سے, ہر لیڈر کی اپنی الگ تھنکنگ ہے, قوم کا جذبہ نہیں ہے, وہ بھی توڑتے رہتے. تو اخوت کی بہت ضرورت ہے, اس پہ اس کو کام بنا کے کوئی نہیں کر رہا. اتنی جماعتیں ہیں, اتنے ادارے ہیں, لیکن امت کو جوڑنے کی کو مقصد بنا کے کوئی کام نہیں کر رہا. اگر مقصد بنایا جائے تو بہت امکانات ہیں جوڑ پیدا ہونے, بہت ترکیبیں. اور ایک چیز جو ہے جو بہت قوت سے اٹھانے کی ہے, وہ امت میں ایجوکیشن کو اٹھانا ہے, دینی ماحول کے اسکولس, لائٹ دینی ماحول اور زبردست معیار کے اسکولس, اسکولس کو اور ایجوکیشن کو عبادت سمجھ کے اٹھانے کی ضرورت ہے. لوگ اس میں چندہ دیں, لوگ جاتے جاتے اپنی جائیدادیں وقف کر کے جائیں. ریٹائرڈ لوگ پوری زندگیاں لگا دیں کہ اب ریٹائرڈ تو ہوگا, میں مرنے تک مسلمان کے بچوں کے تعلیمی ترقی کے لیے کام کروں گا. کیوں؟ اس زمانے کا پاور تعلیم ہے, نالج از پاور. تو ایسے کچھ محاذ ایسے ہیں جن پہ امت کو اٹھانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے گزشتہ ہمارے سامنے موضوع آیا تھا, اب جو ہے آج جو شروع ہو رہا ہے خدمت, اس کو جو ہے بالکل طالب سیکھنے کی نیت سے آپ لے کے چلیے. آپ کو سب کو مواد دیا گیا ہے, اس کو گھر لے جائیں پڑھیں. اور ابھی جو ہے یہ سیشن ختم ہونے کے بعد آپ سے سوالات ہونے والے ہیں اسی کے اندر سے کہ خلیفہ ہے انسان, تو خلیفہ کی دو چیزیں اس میں پوائنٹ کیا ہے, روزے اور خدمت خلق میں کیا تعلق ہے, ایک 15 سوال ہے اس کے بارے میں جو ہے ابھی جو بات ہوگی اس کی روشنی میں یہ 15 سوال آپ کو یہ سیشن ہونے کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد پھر کیے جانے والے ہیں اور آپس میں دہرانا کرنا ہے. تو یہ سب جوابات ابھی آئیں گے, ابھی آپ غور سے سنیے تو اس کے جوابات یاد رہیں گے. جواب غور سے سنیں گے آپ لوگ, آپس میں بھی مذاکرہ کرنا ہے, پھر مجلس میں بھی جواب دینا ہے, ورنہ عام جلسے کی طرح سن کے چلے جائیں گے تو پھر بھول جائیں گے. اور ہم لوگوں کو ورک کرنا ہے, یہ مواد آپ اس نیت سے سنیے, بالکل آج سے دماغ میں جو بٹھاؤں گا زندگی بھر, دوستوں کو بولوں گا, بچوں کو بولوں گا, اپنے نفس کو بولوں گا, یہ چیز ایک ایک چیز مجھے روزانہ میری یوز کی ہے بول کے سنیے آپ. اور مدد کے لیے آپ کو کاغذ دے رہے, جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں واپس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنجیدگی سے ہم کو سیکھنے کی. اب پانی ہے کیا یہاں پہ؟ تو خدمت کی, خدمت کو ہم اہمیت سے اس لیے, अभी जो चार पांच चीज हमने जो भी कही है ना, उन सबके वास्ते पहले जज्बे खिदमत की जरूरत है। मुसलमानों के अंदर जो चीजें लाने की जरूरत है वो किन लोगों के जरिए से आएंगी? जो लोग पहले अपने अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करें। जैसे मुसलमानों में कोई भी दीनी इस्लाह करना हो, कोई भी इस्लाह करना हो तो पहले जहन बदलना पड़ता है। जहन किसके जरिए से बदल सकता है? नसीहत करने वाला खुद गर्ज किस्म का आदमी है, नसीहत करने वाला जिसको नसीहत कर रहा है उससे कोई हमदर्दी नहीं रखता, उसकी खिदमत नहीं करता, और जिसको नसीहत की जा रही है उसके दिल में है कि इसको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, पांच पैसे मुझे तो भी काम नहीं आया, ऐसा आदमी नसीहत करे तो कभी नसीहत असर नहीं करती। इसलिए अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा, नबी बनने से पहले उनकी जो कौम में पहचान थी खादिम के तौर पे थे, खिदमत करने वाले। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान क्या थी? अरे मोहम्मद कौन है? मोहम्मद यतीमों का सहारा देने वाले, बेवाओं की माश का इंतजाम करने वाले, पूरे मक्के में किसी पे जुल्म हो गया तो उसको जाके हक दिलाने वाले, हुजूर का तारुफ था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरी जिंदगी हुजूर खिदमत में लगाते रहे। मक्के वालों को सबको यकीन हो गया कि ये इंसानों के हमदर्द हैं। तो अब नजर आने वाली मुसीबतों पे चूंकि आप हमदर्दी करते रहते थे गरीबों की, मुसीबत जदाओं की, तो अल्लाह ने ये ड्यूटी दी कि एक मुसीबत वो है बहुत बड़ी है, नजर नहीं आ रही है, कयामत की, दोजख की, अय नबी तुम अब उससे लोगों को डराओ। तो जो लोग आज की मुसीबत में लोगों के काम आते हैं वो फिर नजर ना आने वाली आखिरत की मुसीबत की बात करते हैं तो वो उनके मुंह को सजता है, और जो आंखों के सामने मुसीबत दे के मदद नहीं कर रहे हैं, हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, वो गैब की मुसीबत से डराते हैं तो सामने वालों को समझ में नहीं आता। इसलिए जो भी दाई है उसको खादिम होना जरूरी है। दावत पीछे पीछे चलेगी, खिदमत आगे आगे चलेगी, ये तरतीब। और हर मुसलमान दाई है, नजात की शर्तों के अंदर है कि वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र, आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो और उससे पहले हक की तलकीन करो, यानी अच्छाई की तरफ अपने माहौल को बुलाते रहना हर मुसलमान की नजात की शर्तों में से है। लेकिन आप हक की तरफ कब बुला सकते हैं? जब आप एक हमदर्द इंसान बन जाएं, आप खिदमत करने वाले इंसान बन जाएं। अब देहातों के अंदर, हमारे तेलंगाना के देहात ऐसे हैं, आंध्रा के भी देहात ऐसे हैं, कितने देहात आते हैं, जमात के साथ ही जाते हैं तो आगे लोग भागते रहते हैं, मिलते नहीं। मुअल्लिमीन उलमा ने रखे हुए हैं जगह जगह, बड़ी मुश्किल से बिहार से यहां से वहां से मुअल्लिमीन, वो मुअल्लिमीन को वहां की मुकामी आबादी घटती नहीं, बहुत मादा परस्ती देहातों में। ईसाइयत खूब कसरत से फैल रही है, कायदानियत फैल रही है, वो लोग खूब पैसे बांट रहे हैं, सबका मिजाज दुनियादाराना है देहातों का। तो मौलिमीन बेचारे चार पांच महीने में भाग जाते हैं, इसलिए कि वो बस्ती वाले उनसे मोहब्बत ही नहीं करते, उनको बोझ समझते हैं। हर मकातिब चलाने वाले इसी पे परेशान है कि मौलिम टिकता ही नहीं। क्यों नहीं टिकता? इसलिए नहीं टिकता कि मुकामी आबादी को कोई लगाव नहीं है उससे। अब ऐसे लोग जिनको पैसे से लगाव है, दुनियादारी से लगाव है, दुनिया के मसाइल ही सब कुछ है, उनके दिल जीतने का तरीका क्या है? कि उनमें के गरीबों की आप मदद करो, उनमें के दुखी लोगों की मदद करो, फिर वो आएंगे आपकी तरफ। जैसे वो ईसाइयत की तरफ जा रहे हैं दूसरा मजहब होने के बावजूद, कादियानियत की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल अलग लोग होने के बावजूद, और जितने लोग भी उधर जा रहे हैं ना मुसलमानों के मदद न करने की वजह से जा रहे हैं। मैंने कई लोगों से मुलाकात की जो ईसाई हो गए, पहले मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि इतने साल तक हमको मौलाना ये मुसीबत आती थी, ये मुसीबत आई, हम फला नमाजी के पास गए, फला लोगों के पास गए, मुसलमान कभी हमारा साथ ही नहीं दिया, हमारा घर चलना मुश्किल, हमारी जिंदगी चलना मुश्किल, फिर ये लोग आए बगैर कभी कुछ बोले कि इतने साल से हमारी खिदमत करते रहे तो हम इस वजह से इधर आए। जब तक खिदमत का मिजाज उम्मत में पैदा नहीं होगा, हम शहरों में भी लोगों का इस्लाम नहीं बचा सकेंगे। थोड़े दिन के बाद खिदमत के साथ दावत का असर होता है, इस वजह से, और खिदमत बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। اور دعوت تھوڑی کافی ہو جاتی ہے, بڑی زیادہ خدمت جب ہوتی ہے تو. جیسے اللہ تعالیٰ نے جسم میں ہاتھ پاؤں بڑے رکھے, زبان چھوٹی رکھی, تو زبان کیا ہے؟ دعوت ہے, اور ہاتھ پاؤں کیا ہے؟ خدمت ہے. اللہ نے بتایا کہ خدمت زیادہ ہونا چاہیے اور زبان سے دعوت اس کے مقابلے میں تھوڑی کافی ہو جائے گی. تو ہمیں ہر ایک کو دائی بننا ہے, لیکن دائی بننے سے زیادہ پھر خادم بننا ہے. تو اس وقت مسلمانوں کے ہندوستان میں ہو یا سارے عالم میں ہو, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, دعوت کے لیے خدمت کا مزاج عمومی بنانے کے لیے, صحابہ کی آپ زندگی پڑھیں گے نا تو اس میں واس کرنے والے, دین بیان کرنے والے صحابہ صرف گنتی کے تھے. سب کو اجازت نہیں تھی دین بیان کرنے کی, اجازت نہیں تھی سب کو, لیکن خدمت کا مزاج پورے صحابہ کا تھا. خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور زبانی دعوت کی کم ضرورت پڑتی ہے. آج الٹا ہو گیا, جس تحریک کو بھی, جس کسی کو بھی دین کا کام کرنے کا ارادہ ہوتا نا, وہ لوگ مقررین تیار کرتے, پہلے لکھنے والے تیار کرتے, بیان کرنے والے تیار کرتے, اور خوب جلسے کر کے سب خوش ہو رہے, ہمارے اتنے جلسے ہوئے, اتنے درس قرآن ہوئے, اتنے یہ ہوئے وہ ہوئے, آتے لوگ سنتے چلے آتے. خدمت والے, فیلڈ میں ورک کرنے والے جب بڑی تعداد میں ہوں گے تو وہ کام بنے گا. تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو جگانا ہے, بیدار کرنا ہے, تعلیم یا اخلاق لانا ہے, تو پہلے خدمت والے ساتھی اٹھیں, وہ ان کو پھر سکھا سکتے, اور دوسرے حفاظت کی امت کی اسی سے ہوگی. یہاں فساد ہوا, وہاں گڑبڑ ہوئی, تو پہلے سے خدمت کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, امت میں عادت ہے کہ مصیبت زداؤں کے پاس پہنچنے کی عادت ہے, پیسہ نکالنے کی عادت ہے, ٹائم نکالنے کی عادت ہے, تو کہیں زخم پہنچتے ہی امت پہنچ جائے گی مدد کے واسطے. اور کسی کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کی عادت ہی نہیں ہے تو آپ ہاتھ کاٹو, پاؤں کاٹو, ایک ایک چیز کاٹتے جاؤ, پھر سنبھال نہیں سکیں گے. تو پہلے سے ایک نیٹورک ایسا ڈیولپ ہو گیا امت میں کہ ذرا کسی کو تکلیف پہنچے تو بھاگنے والے موجود ہوں, تو امت کی حفاظت ہوگی. ایسی امت تعلیم میں مضبوط ہو, امت معاش میں مضبوط ہو, امت دین میں مضبوط ہو, یہ سب کے واسطے بھی خدمت ہی ہے. پھر اس وجہ سے ہم لوگوں نے پہلا جو موضوع لیا ہے خدمت کا, کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خدمت پر آمادہ کریں. اب یہ جو مضامین آج دوہرائے جانے والے ہیں, اپنے بچوں کے دل میں بھی بٹھانا ہے, اپنے دوستوں کے دل میں بھی بٹھانا ہے, اور اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے. تو اسلام میں خدمت کی اہمیت کیا ہے, اس کے بارے میں بالکل توجہ نہیں ہے. اسلام میں انسانوں کی, انسان آدمی خدمت کرے, غریب کی مدد کرے, دکھی کا دکھ دور کرے, پریشان حال کی پریشانی دور کرے, کمزور کو مدد دے, یہ اسلام میں اتنی بڑی چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کے حساب سے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے, بلکہ اسلام میں کیا ہے, انسان کو بنایا ہی گیا ہے اس کے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری مخلوقات کو تو پہلے پیدا کر دیا تھا, جب انسان کو, پہلے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا آدم علیہ السلام کو, تو اللہ نے ساری مخلوقات میں اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن مجید کا اصل بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کے دو رکو, تین رکو جو ہے نا, وہ تمہید ہے کہ قرآن سے کس کو فائدہ ہوگا, کس کو فائدہ نہیں ہوگا, تمہید ہے. اصل گفتگو, انسانیت کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے اللہ نے قرآن میں بات شروع کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کیوں تم کو ہم نے بنایا, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, یہ کہہ کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا زمین پر اپنا خلیفہ. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ نائب کو. اصل کی جگہ پر جب اصل کہیں چلا جائے تو کام کرنے والا. خلفن عربی میں پیچھے کہتے ہیں, امامہ سامنے, خلف پیچھے. خلیفہ اصل کے پیچھے کھڑا ہوا, اصل کے غیاب میں کام کرنے والا, ڈپٹی, نائب. اب آپ غور کیجئے, کسی کو اگر خلیفہ کہا جائے تو اس کی پوزیشن کے اندر دو پوائنٹ رہتے ہیں. خلیفہ بولتے ہی اس میں دو پوائنٹس رہتے ہیں. ایک کیا ہے کہ اس خلیفہ, جس کو بھی خلیفہ بنایا گیا, اصل آفیسر نے اس کو اپنی کرسی پہ بٹھایا, یا کوئی صدر ملک سے باہر گیا تو اس نے کسی اور کو اپنے پاورز دیے, تو اب وہ نائب ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نائب کی جو بھی پوزیشن ہے, حیثیت ہے, عزت ہے, وہ سب اصل کی وجہ سے ہے. چونکہ فلاں کی کرسی پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اس لیے تمہاری پوزیشن ہے. اگر وہ فلاں بول دے کہ تم میرے نائب نہیں ہو تو تم زیرو ہو جاؤ. پوری اس کی عزت, حیثیت, قیمت وہ اصل کے اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہے. تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوا, اللہ نے ہم کو اپنا خلیفہ بنایا تو مطلب پہلا کام یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا جو اصل وجود ہے, ہماری پوزیشن ہے, وہ اللہ سے وفاداری میں ہے. جو کچھ بھی پوزیشن ہے ان کا ہونے کی وجہ سے ہے. اگر ہم ان کے نائب نہیں رہے, اور نائب کا کام رہتا ہے اصل کی پالیسی چلانا, اصل کے اصول پہ اس کا آفس چلانا. اب اگر نائب کیا کر رہا ہے, اصل کی پالیسی کے خلاف لے کے چل رہا ہے اور اصل کو نفی کر کے اپنی پوزیشن بنانا شروع کر رہا ہے, جیسے ہی اصل کو پتا چلے گا تو اس کو ہٹا دے گا. تو اصل جو کی وفاداری یہ مین ہے. تو ہر انسان کا مقصد زندگی میں اصل کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرے, اللہ کو مانے. آپ اللہ ہیں, میں بندہ ہوں, پالیسی آپ کی, کام میرا, وفادار بنے رہنا. اسی کو اسلام میں کیا کہتے ہیں, بندگی. اپنی پرسنل لائف میں شریعت پہ چلنا یہ وفاداری کا ثبوت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, اپنے مالک کو مان رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. لیکن کسی کو بھی جب نائب اپنی کرسی پہ جب رکھا جاتا ہے تو صرف اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ تم خالی ہم سے وفاداری کرو, کام مت کرو, بلکہ اس کو رکھا جاتا ہے کام کے واسطے. وفاداری شرط اول ہے, مگر کام بھی کرنا ہے. اب اگر کوئی ڈپٹی ایسا ہے کہ اصل آفیسر کے سامنے صاف 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 بولتے رہتا, چائے لا کے دوں, کا پاؤں دباؤں, کیا بولتے رہتا, لیکن کرسی پہ بیٹھ کے ڈیوٹی نہیں کرتا. اصل جو فیکٹری چلا رہا تھا, ان فیکٹری نہیں چلا رہا, ملازمین کو لے کے نہیں چل رہا ہے, فیکٹری برابر نہیں چل رہی ہے, انتظام پورا چوپٹ چل رہا ہے, جس کو نائب بنایا ہے اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے, مگر جا کے وفاداری کر رہا, صاف 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 بول رہا, تو کب تک اس کی نوکری رہ سکتی ہے؟ ایک تو رہتا ہے وفاداری کرنا, اور دوسرا رہتا ہے اس کا جو کام تھا, وہ جو خود کر رہا تھا وہ کرنا. نائب کا مطلب وہ ہے, اس کی کمپنی کو چلانا, نہیں چلائے گا تو ہٹا دے گا. تو ایک تو ہے اللہ کی بندگی کرنا, نماز, روزہ ہے, عبادتیں ہیں. دوسرا اللہ کا کام کرنا ہے. اللہ تو نماز نہیں پڑھتے, اللہ تو روزہ نہیں رکھتے, اللہ کا کام کیا ہے پھر, جو اللہ نے اس کام کے لیے ہم کو یہاں بٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی پرسنل کام نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ الصمد, ان کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ ایسی کمپلیٹ ہستی ہے, ان کو بھوک ہی نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, ان کو کپڑے کی ضرورت نہیں, ان کو مکان کی ضرورت نہیں, ان کو کوئی آرام پہنچائے آرام کی ضرورت نہیں, ان کی پریشانی ان کو پریشان نہیں ہوتے ہو. اللہ کی کوئی ذاتی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اللہ کی ایکٹیویٹی کیا ہے, اللہ کرتے کیا ہے پھر, اللہ کا کام کیا ہے, اللہ کی ڈیوٹی کیا ہے, اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو پالتے ہیں, وہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں, وہ پیتے نہیں پلاتے ہیں, وہ پہنتے نہیں پہناتے ہیں, وہ دوسروں کا دکھ دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک مخلوق سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ جیسے وہ مخلوق نہیں ہے تو میں نہیں ہوں, حالانکہ اللہ بھی نیاز ہے, مگر محبت ایسی ہے. تو اللہ کی زمین میں, اللہ کی ذمہ داری کیا ہے, زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو پالنا, جو کمزور ہے اس کا سپورٹ کرنا, جو دکھی ہے اس کا دور کرنا, یہی اللہ کا کام ہے. تو اب نائب کا کام کیا ہے؟ نائب انسان کا کام, مسلمان کا کام ہے کہ یہ کام وہ کرے. اس لیے کہ اللہ نے انتظام تم کو دے دیا, ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. جس طرح ڈائریکٹ سورج چاند دوسرے سیاروں کو چلا رہے ہیں, یہاں تم کو انتظام میں دخل دے دیا, تم کو یہاں کا انتظام تمہارے حوالے کر دیا. تو اب تمہارا کام ہے. اس وجہ سے احادیث میں کہا گیا کہ انسان کیا اگر مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی کرتا ہے. اس لیے کہ ان سب کو کھلانا پلانا اللہ کا کام ہے. جب بندہ کوئی وہ کام کرتا ہے تو وہ مخلوق کی خدمت نہیں کرتا ہے، اللہ کی خدمت کرتا ہے، اور بندہ وہ کام نہیں کرتا ہے تو اللہ کو نہیں کھلاتا ہے، وہ اللہ کو نہیں پلاتا ہے، وہ بدسلوکی اللہ کے ساتھ کر رہا ہے. اس انداز سے احادیث میں بات پیش کی گئی ہے. چنانچہ مسلم شریف جو احادیث کی کتاب میں صحت میں نمبر ایک کی دو کتابوں میں سے ہے، کتاب البر والصلہ باب فضل عیادت المریض میں حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا. پکی حدیث ہے، کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، مشہور بھی ہے، مضبوط بھی حدیث ہے ایک دم. میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تم نے میری نگاہ پوچھی نہیں کی. بندہ حیران ہو جائے گا، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی کیسی عیادت کرتا، آپ کیسے بیمار ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی جو اس کے محلے میں ہوا تھا، کوئی بیمار ہوا تھا، اس کا نام لیں گے، فلاں آدمی جو بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے وہاں پاتے. یہ الفاظ حدیث. تم اس کی عیادت نہیں کرتے تھے، وہ میری عیادت تھی، اللہ بولے گا. وہاں میں تھا، وہاں وہ جب تڑپ رہا تھا نا، وہ زخمی، میں وہاں تھا، وہ میرا فیصلہ تھا، وہ اس زخمی کی مدد میرا کام تھا، وہ کام میں نے تم کو دیا تھا، وہ کام میں پکارتا رہا مگر تم آئے نہیں میرے پاس. کیسے جذباتی الفاظ. اگر تم وہاں اس کی عادت کو جاتے تو مجھے پاتے. پھر کسی سے کہیں گے میں بھوکا کھانا مانگنے تیرے پاس آیا تھا، استطعمتہ فلم تطعمنی، بھوکا تھا میں، کھانا مانگ رہا تھا تجھ سے، تو نے مجھے نہیں کھلایا، کھانا نہیں دیا. اور حشر کے میدان میں آدمی کو بڑی اللہ کے رحم کی ضرورت ہوگی، رحم مانگ رہا ہوگا، تو اللہ بولیں گے تو میرے اوپر رحم کرا، کیا واقعات یاد دلائیں گے، تو میرے اوپر رحم نہیں کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. جب بندہ کہے گا کہ آپ تو رب العالمین، آپ کو میں کیسے کھلاتا. پھر کسی کو بلائیں گے، پیاسا یاد دلائیں گے، بلا آدمی پیاسا تھا، میں پیاسا تھا کہیں گے. حدیث میں تو پورے ہوبہو سوال جواب ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. کسی کو کہیں گے کہ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. یہ سب کا جواب میں پھر ہر بار جواب میں یہ ہے کہ اگر تو وہاں اس کو دیتا تو یہاں موجود پاتا. اب یہ دوسری چیزوں میں یہاں موجود پاتا ہے، اور پہلے مریض والے میں تو میں وہاں تھا ہے. تو یہ خالی انداز بیان کی بات ہے، ورنہ ہر دکھی کے پاس اللہ ہوتے ہیں. اللہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہر دکھی کے پاس خصوصی توجہ ہوتی ہے اللہ کی. کیوں؟ ہر دکھی کے دکھ کے پیچھے اصل فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، وہاں اللہ ہوتے ہیں، بہت قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہاں غمگین ہوتے ہیں لوگ. میرے آج فیصلے سے اس گھر کے باپ کو میں نے اٹھا دیا، سب غمگین ہیں، تو اللہ متوجہ رہتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کہ مجھے تو نے نہیں دیا. اور ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ ایسی مضبوط حدیث نہیں ہے مگر مشہور ہو گئی ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے. فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی فیملی ہے. فیملی میں تو اس ٹائپ میں نہیں ہے، اولاد جیسا ہوتی، باپ کا اولاد، یہ اللہ کی فیملی ہے. فاحب الخلق الی اللہ انفعهم لعیالہ، اس لیے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے گھر والوں کو، اللہ کی فیملی کو نفع پہنچائے. یہ الفاظ حدیث کے. تو یہ پورے انسان جتنے دکھی کون ہے؟ یہ ہم بولتے فلاں شرابی، فلاں کام چور، نہیں، اللہ کی فیملی ہے. بول کے دیکھو، اور ان کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت. خدمت میں لوگوں کا کیریکٹر نہیں دیکھا جاتا، خدمت میں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جاتا، خدمت میں تو نمازی ہو تو ہی خدمت کریں گے نہیں دیکھا جاتا. خدمت کی جہاں بھی احادیث آتی ہے وہاں کامن ہوتا ہے. اللہ، اور اسلام کی جہاں شروعات ہوئی روز اول سے، مکے کی زندگی میں جو قرآن نازل ہوتا تھا اس میں دو باتیں پورے پاور کے ساتھ بیان ہوتی تھی. ایک تو عقائد کا بیان ہوتا تھا، اللہ ایک ہے، آخرت ہے، اور قیامت میں یہ ہوگا، دوزخ کا منظر، جنت کا منظر، حشر کے میدان کا منظر، یہ ہوتا تھا ہر مکی صورت میں. اور فوراً اس کے بیچ بیچ میں کیا رہتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کی مدد کرو، کمزور کی مدد، روز اول سے یہی تھا. اس لیے پہلے دن سے ہی حضور پر ایمان لانے والے پہلے کمزور لوگ، مکے کے غلام غریب پہلے ایمان لائے. اس لیے کہ پہلے دن سے اسلام کی آواز تھی کہ غریب کی مدد کرنا ہے، کمزور کا سپورٹ کرنا ہے، سب سے پہلے کمزور. اور حضور نے فرمایا، حدیثوں میں ملتا ہے کہ ہر نبی پہ قریب آنے والے غریب ہی لوگ تھے پہلے، بڑی تعداد. اس لیے کہ ہر نبی غریبوں کی بات کرتا تھا، ہر نبی دکھیوں کی بات کرتا تھا. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صدیوں میں ایک مانی جاتی ہے، حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ غریبوں کی زندگی تنگ کر دی تھی قیصر و کسریٰ نے، شاہی جو ماحول تھا دنیا میں بادشاہوں کا بنا ہوا تھا، اس میں پوری سوسائٹی مالداروں ہی کے مطلب کی چیزیں بنا رہی تھی، سب وہی پروڈکٹ بن رہا تھا، غریبوں کا کام نہیں ہو رہا تھا. اس پوری دنیا کے غریب مخالف سسٹم کو توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. شاہ ولی اللہ نے لکھا، الفاظ میرے ہیں اس لیے کہ میں زبانی یاد کر کے تو نہیں سنا سکتا، بات یہی ہے. تو شروع سے یہ ہے کہ بھائی انسان کا کام ہی یہ ہے، مسلمان کا کام ہی یہ ہے، اللہ کی دل میں محبت ہے. اب اللہ کو لے جا کے نہ ہم پان کھلا سکتے ہیں، نہ چائے پلا سکتے ہیں، اللہ ورا الورا ہے، لیکن اب محبت میں کھلائیں گے تو کس کو کھلائیں گے؟ یہ اللہ کے بندوں کو کھلانا، اللہ کو کھلانا ہے، یہی انداز ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا. چنانچہ ابتدائی مکی کوئی بھی سورت پڑھو آپ، اس میں مل جائے گا یہ غریب غریب غریب، یتیم مسکین نہیں ملے گا. جو سورہ بلد مکی کی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے وہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پیسہ ملنے کے بعد پیسہ اڑا رہے ہیں، غریبوں پہ خرچ نہیں کر رہے، شان میں، شوکت میں، بڑی بڑی شادیوں میں، کاروں میں، ضرورت سے زیادہ لگژری مکانات بنانے میں، ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدنے میں اور دکھاوے کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر سخت ڈانٹ ہے. فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اب اس کے بعد یہ شروع مالداروں پہ، ایحسب ان لن يقدر عليه احد، کیا یہ انسان پیسہ اڑانے والا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھ سکتا؟ راتوں رات اس کو غریب نہیں بنا سکتا ہوں میں؟ راتوں رات تیری عزت کا پنچنامہ نہیں کر سکتا ہوں میں؟ راتوں رات ملک شام کے حالات نہیں کر سکتا ہوں میں تیرا؟ ایحسب ان لن يقدر عليه احد یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، بچی کی شادی میں ایسی دعوت کرا، اتنے لاکھ لگا دیا، کیسا شادی خانہ لیا، دیکھیے فخر کر رہا ہے گاڑیوں پہ، فخر کر رہا ہے، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. مال اڑانے کے لیے ہے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تم نے پیدا کیا ہے مال کو. یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو؟ اب آگے اپنے انعامات گنا رہے ہیں، کہاں سے کمایا تو؟ الم نجعل له عینین، یہ جو دو آنکھیں ہیں ہم نے نہیں دی؟ اندھا پیدا کرتے تو کہاں کماتے؟ ولسانن، اور یہ زبان کس نے دی؟ زبان نہیں آتی تو کیا اسکول میں پڑھتے تھے، کیا کماتے تھے، کیا بزنس کرتے تھے؟ ولسانن و شفتین، اب اشارہ کر دیا کہ تمہارے پاس جو جو بھی کمائی ہو رہی ہے ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر تمہارے دل میں بھی ہم نے ڈال لیا ہوا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تم کو ہم نے بتا بھی دیا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے فضول خرچی غلط ہے، ہر ایک کو معلوم ہے عیش کرنا غلط ہے، ہر ایک کو معلوم ہے بازو والے کو بھوکا رکھ کے بڑی دعوتیں کرنا غلط ہے. تمہارے سینے میں ہم نے ایسا دل رکھا جو اچھائی برائی کو جانتا ہے. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلک تحم العقبا، لیکن مشکل راستہ تم نے طے نہیں کیا. پہاڑیوں سے جو راستہ گزرتا ہے اس کو العقبا کہتے ہیں، جو مشکل تم نے عقل ادا نہیں کیا، راستہ طے نہیں کیا، پھنس گئے تم. وما ادراک ما العقبا، وہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ فک رقبا، جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے گردن چھڑانا. پہلے زمانے میں غلامی کا سسٹم تھا، غلام کو چھڑانا سب سے بڑی، قتل ہوا تو اس کے سلے میں غلام کو چھڑاؤ، بڑے بڑے گناہوں کے سلے میں کہ غلام کو چھڑاؤ اللہ عذاب سے چھڑا دے گا. آج کے زمانے میں ایک رات نہیں معلوم ہوا باؤنڈڈ مزدور ہیں. ہمارے محلوں میں مولانا بیٹھے ہوئے رپورٹ دینے والے کہ ماں باپ کو دے دیا ہے فرنیچر والوں نے, سینٹرنگ والوں نے ماں باپ کو دے دیا ہے 50,000 روپے ایڈوانس, 40,000 روپے ایڈوانس, اور بچہ دن بھر کام کر رہا ہے, روزانہ آتا ہے بلا کے لے جا کے کام لیتا ہے. دوسرے مزدور چار اسٹول بناتے ہیں تو اس کو دو بناتے ہیں تو اس کو چار لگاتا ہے شام تک, اور اس کا واپسی کا کوئی ٹائم ہی نہیں, اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں, اور وہ چند دنوں میں لکھپتی بن رہا ہے, اور یہ بس کوئی 40,000 کا بندوا مزدور ہے. یہ غلام کو چھڑانا اس کو کہتے ہیں فق و رقبہ. اسے آگے حدیثیں آئیں گی, حدیث میں خود یہ شکل ہے, صحیح حدیث کے اندر یہ شکل ہے غلام. جب ایک صحابی نے پوچھا کہ غلام کو چھڑانے کا مطلب کیا ہے تو حضور نے 3-4 شکلیں بتائی, اس میں سے شکل یہ تھی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, مشکل راستہ پیسہ ملنے کے بعد, نعمت ملنے کے بعد, نوکری ملنے کے بعد, بینک بیلنس ملنے کے بعد تم نے کام کیا نہیں کیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, بھوک کے دن میں کسی مسکین کو کھلایا نہیں. یتیمن ذا مقربہ, رشتہ داروں میں بھی کچھ یتیم تھے ان پہ بھی تم نے خرچ نہیں کیا. او مسکینن ذا مقربہ, رشتہ دار تو نہیں تھا مگر کوئی ایسا مسکین تھا کہ بھوک غریبی بیچارگی کی وجہ سے زمین پہ پڑ گیا تھا, پیچھے ہو گیا تھا سوسائٹی میں, پیچھے ہو گیا. ثم کان من الذین آمنوا, پہلے تم یہ کام کرتے پھر ایمان لاتے. پہلے انسان بننا ہے پھر مسلمان بننا ہے, ہم لوگ انسان بننے کو ہی تیار نہیں اور سمجھ رہے بہت بڑے مسلمان بن گئے. اللہ فرما رہے پھر ایمان والے ہوتے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر, اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے. وتواصوا بالمرحمہ, اور آپس میں ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے. ہم لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا بہت اچھا تھا, غریبوں کو پریشانوں کو صبر کرو صبر کرو. آگے ہے وتواصوا بالمرحمہ, ایک دوسرے کو مہربانی کی بھی تو تلقین کرو. مہربانی کرتے ہوئے تم بولو صبر کرو تو اس کے دل کو تسلی ہوگی, تو مہربانی نہیں کر کے کنجوسی کر کے صبر کرو بولنا, اس کے اوپر آگ ڈالنا, آگ پہ تیل ڈالنا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, فرمایا یہ جو خدمت کا جو ورک کرتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ, یہی جنتی ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ, اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ والے. اور جو یہ نہیں کرتے, سب چیزوں کا انکار کرتے, فرمایا علیہم نار موسدا, ان کو جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ کے پلرز ان کے اوپر ڈال دوں گا. یعنی کسی چیز کو اچھا بھننا ہے تو نیچے رکھ کے اوپر سے آگ لگاتے, تو وہ ہے پرانا حساب سے, نیچے رکھ کے اور اس کے اوپر تھوڑی لکڑیاں رکھ کے جلاتے تھے. اس کے حساب سے بول رہے کہ تم کو تو بیٹا ایسی سزا دوں گا, جہنم میں ڈال کے اوپر سے ستون, آگ کے ستون ڈال دوں گا تمہارے اوپر. تم سمجھتے تھے پیسہ تم گاڑیاں خریدنے کے واسطے ہے صرف, تو فرنیچر پہ فرنیچر خریدنے کے واسطے ہے, الماری بھر کے کپڑے, پھر کیا ضروری ہے ہر بار ہر نئے سیزن پہ خریدنا؟ کیا تم صرف بیگم کے خدا ہو, بیگم کے بندے ہو یا اللہ کے بندے ہو؟ پیسہ پورا اپنے گھر پہ ہی, گھر میں 2-3 بچے ہیں, 50,000 روپے والا تنخواہ بڑھ رہا گھر پہ خرچ ہو رہا, 1,00,000 آمدنی والا بھی گھر پہ خرچ ہو رہا بڑھ رہا, اور 1,000 روپے والا بھی بیچارہ گھر چلا لے رہا اتنے پہ, تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ چھوٹے سے گڑے میں 1,00,000 بھی جا رہے, 50,000 بھی جا رہے, 2,00,000 بھی جا رہے, یہ کوئی بات ہوئی؟ آگ میں ڈال کے بھونوں گا, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. مال تمہاری جاگیر نہیں ہے, ہماری دیوی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. اور اسی میں آگے فرمایا دوسری آیت میں مشہور سورہ, چھوٹے چھوٹے سورے اللہ نے رکھے تاکہ روز پڑھ کے روز سبق یاد رہے ہم سب کو. چھوٹا سورہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین, اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. ہمارے پاس اگر بولے دین کو جھٹلانے والا کون بولتے, ہم بولے کمیونسٹ بولیں گے, ناستک دین کو جھٹلانے والا, فلاں دین کو جھٹلانے والا, فلاں دین کو جھٹلانے والا, فلاں حلیا والا دین کو جھٹلانے والا, فلاں فیشن والا دین کو جھٹلانے والا, وہ سب بھی صحیح ہے, مگر اللہ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, دین کو جھٹلانے والا کون ہے جو یتیم کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا, غریب کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا. ایسی ایسی جگہ ہماری کوٹھیاں رہتی ہیں, ذرا مالدار ہوتے پوش ایریا میں چلے جاتے, کوئی نہیں آنا, غریب دکھنا نہیں, اور کتے رکھ لیتے. اب کتے والے گھر میں کہاں جائے گا غریب مانگنے کے واسطے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم,
میں آیت کی تشریح تفسیر نہیں کر رہا ہوں, وہ سین یاد آ رہے ہیں مجھے,
آیت دیکھتے ہی سین یاد آ رہے ہیں سوسائٹی کے.
فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی ہیں وہ لوگ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں, غریب نہیں آنے دیتے محتاج کو.
ولا یحض علی طعام المسکین, نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے دیتے ہیں. یہ جو کنجوس لوگ رہتے ہیں نا, ان لوگوں کو دوسرے خرچ کرے تو بھی پیٹ میں درد ہوتے رہتا, اچھا نہیں لگتا رہتا, کیا بیوقوف ہے ایسا اڑا دے رہا, معلوم ہوتا بعد میں. خرچ کرنے والوں پہ ان کو غصہ آتا, ان کو مشورے دیتے رہتے ہیں. ولا یحض علی طعام, اس پہلو کی طرف توجہ دلایا اللہ تعالیٰ. تو دیکھیے دین میں اہمیت یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ پر ہے, جنت کا راستہ خدمت, دوزخ کا راستہ کنجوسی عیاشی پیسے فضول خرچی. اور جو آدمی خدمت کا ورک نہ کرے اس کی کیا پوزیشن ہے اللہ کی نظر میں, اور جو پوری سوسائٹی نہ کرے اس کی کیا پوزیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ, فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کے پڑوس میں ہی اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اب یہ خالی آپ بھوک کی حد تک مت لو, آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, آپ کے پڑوس کے مسلمان کا بچہ یا آپ کے رشتہ دار کا بچہ بالکل تھڑکڑا اسکول میں پڑھ رہا ہے, اب ہر چیز پہ لو آپ, صرف کھانے کی حد تک مت لو. اس سوسائٹی اس زمانے کے حساب سے بات ہو رہی ہے, آج حضور ہوتے تو اس لہجے میں بات کرتے, آج کے حساب سے بات کرتے. اور دین تو ہر زمانے کے لیے, وہ جائے تو جو شخص بھی ایسا ہے, حضور کو کیا بول رہے ہیں, وہ نمازی ہے حالانکہ روزے دار ہے, دیکھنے میں بالکل متشرع ہے, دیکھ کے سمجھ رہے لوگ مولانا ہے کیا بول کے سمجھ رہے, ویسے ہے دیکھنے میں, مگر کیا ہے پڑوسی کا خیال نہیں ہے. تو فرمایا لیس المومن, وہ مومن نہیں ہے. پتا چلا ورک خدمت کا مومن کے مومن ہونے میں داخل ہے, حصہ ہے ایمان کا. اور اگر پوری کوئی سوسائٹی ایسا تیار ہوگی, پورے محلہ ایسا تیار ہو گیا, پورا خاندان ایسا تیار ہو گیا کہ پورے خاندان والے دیکھ رہے ہیں مگر غریب کا علاج نہیں ہو رہا, صحیح جگہ پہ علاج نہیں ہو رہا, کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا, تعلیم کا انتظام نہیں ہو رہا, تو حدیث کیا ہے, ان اللہ لا یقدس امتا لا یؤخذ للضعیف فیہم حقہ, مشکاۃ شریف کی روایت ہے, کتاب البیوع فی العطایا والہدایا. اوپر کی جو حدیث ہے وہ بھی مشکاۃ شریف کی, کتاب الآداب. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یقدس امتا, اللہ تعالیٰ اس گروپ کو اس طبقے کو بے قصور نہیں مانتے, بری نہیں مانتے, بے گناہ نہیں مانتے, یعنی وہ شامل ہے جرم میں, اللہ تعالیٰ اس کو بے قصور نہیں مانتے اس گروپ کو کہ اس میں کمزور کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. آپ کے خاندان میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, بڑا خاندان ہے, مظلوم کا کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا, تو اللہ بول رہے ہیں کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہی ظالم نہیں ہے, پورا خاندان ظالم ہے. کسی محلے میں کچھ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, پورے محلے والے ظالموں میں شریک ہیں, اس حدیث کا مطلب. اور میں عذاب سب پہ دوں گا, بلا سب پہ لاؤں گا, یہ مطلب لکھا ہے. اور ہمارے قانون کی جو کتابیں ہیں اسلامی فقہ کی, اس میں واس فقہ میں یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کسی محلے کے اندر کوئی آدمی بغیر علاج وقت پہ نہیں ہونے کی وجہ سے مر گیا, تو ایک آدمی کو قتل کرنے کا جو جرمانہ ہے وہ سب سے لیا جاتا ہے, وہ پورے محلے سے لیا جاتا ہے. علاج نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی مر گیا, بھوک کا انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے مر گیا, تو وہ ایریے کے لوگوں کو مجرم سمجھ کے قتل کا ان سے جرمانہ لیا جاتا ہے. یہ ہے اسلام, ہم دوسروں کو بھلا نہیں سکتے, ہم اپنے غریب مسلمانوں کو بھلا نہیں سکتے, ہم اپنے بیچ کے انسانوں کو بھلا نہیں سکتے. اور ایک پہلو سے دیکھیے دین میں کتنی اہمیت ہے خدمت کی, انسانوں کی دکھ در میں قائم آنے کی. اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے دین کی بہت ہی بنیادی چیز ہے. حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کیا تم لوگوں نے بغیر سر کا کوئی آدمی دیکھا ہے کیا, جس کا سر ہی کٹ کر دیا گیا پھر وہ جی رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو ہو نہیں سکتا, سر نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے, نماز نہیں ہے تو مومن نہیں ہے.
پنج وقتہ نماز نہیں ہے تو مومن نہیں. اس لیے وہ سعودی عرب میں جو مسلک چلتا نا حنبلی مسلک، اس میں کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. آپ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں ہر اچھا برا لچا لفنگا سب نماز پڑھتے، چاہے ٹھونگ کی طرح پڑھیں گے مگر پڑھتے ہیں، گاڑی روک کے پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کے مسلک میں نماز چھوڑتے ہی کافر ہو جاتا ہے، بیوی فوراً اسی وقت نکاح سے نکل جائے گی. ارادہ کر کے نماز چھوڑتے ہی کافر ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کے مسلک کے اندر، وہاں سعودی عرب کو جا کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتا مگر کتنا ستاتا ہے انہیں، کفیل ہمارا ہوتے. انہیں بیوی ہاتھ سے چلے جاتی بول کے پڑھ رہا نماز. تو بہرحال دین میں اتنا بڑا درجہ ہے نماز کا، نماز نہیں ہے تو دین نہیں. لیکن قرآن پاک کا طریقہ ہے، اللہ کا قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں بھی نماز بولتے فوراً خدمت کرو بولتے ہوئے. اقام الصلاۃ آتی الزکاۃ، اقام الصلاۃ آتی الزکاۃ کیا ہے؟ خدمت کا اجتماعی سسٹم ہے اور اسی پہ ختم نہیں ہو جاتی خدمت. تو پہلا ہی صفحہ کھولو آپ، پہلا ورق قرآن کا، تو پہلے ورق میں کیا ملے گا؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلے صفحے پہ ملے گا نیچے کی آیت میں، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. زکات نہیں ہے وہاں پہ. ہاں، ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو پیسہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صرف زکات کی بات نہیں ہے وہاں. وہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں نماز ملے گی وہاں فوراً زکات ملے گی، یا پھر انفاق ملے گا، کبھی انفاقہ کا لفظ ملے گا، زکات کا صدقہ کا لفظ ملے گا. تو اللہ کہتے ہیں ہر نمازی کو کمپلسری خدمت کا ورک کرنا ہے، نہیں تو ایک ٹانگ لے کے چلتے نہیں چلتے، قبول نہیں ہوتے، وہ نماز بھی کام کی نہیں دیتی. اور ایک آپ توجہ دینے کی بات ہے، اسلام میں خدمت کا کیا مقام ہے؟ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، اللہ کی جو عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کی محبت پہ کیا جانے والا عمل ہے، کوئی اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو وہ اللہ کا حق ہو گیا. جہاں جہاں ایسی عبادتیں ہیں اللہ کا حق ہے، وہ اگر کسی سے چھوٹ جائے، اس میں کمی رہ جائے، سمجھے، روزے میں اگر کوئی بوڑھا ہو گیا روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے، یا کسی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا، یا حج میں کوئی بھی غلطی کی، یا اللہ کے کا نام کی قسم کر کے، جہاں جہاں بھی اللہ کی خاص عبادت جہاں بھی چھوٹ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے میری عبادت نہیں کرے نا، غریب کو کھانا کھلا دو، ساٹ مسکن کو کھانا کھلا دو، یا کوئی پھنسا ہوا گردن ہے اس کو چھڑا دو. تو اللہ کے حقوق اللہ معاف کر دیتے ہیں جب اس میں کمی کا بدل اللہ نے خدمت کو بنایا. جس عبادت اور دین میں اصل تو جان عبادت ہے، عبادات کا بدل اللہ نے خدمت کو بنایا، لیکن خدمت کا بدل عبادت کو نہیں بنایا. خدمت میں کمی ہو جائے اس کے بدلے میں دو رکعت نماز پڑھو کہیں ملتا؟ کسی کا حق ادا کرنے میں، کسی کا اس کے بدلے میں روزہ رکھ لو، اس کے بدلے میں نہیں ملتا. خدمت تو خدمت ہی ہے، اللہ کی عبادت کے جگہ پر اس کی کمیوں کی تلافی اللہ نے خدمت میں رکھی. پھر بھی کیا ہو گیا امت کو؟ ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں خدمت کا، اسلام نام ہے خدمت کا. آج اگر ہم اٹھا کے پوچھیں ہمارے ساتھیوں سے محبت سے، وہ گزشتہ تین دن میں کیا کیا خدمت کے کام کیے، تو کیا رزلٹ آئے گا آپ سوچو؟ اس وقت اگر میں پوچھنا شروع کروں کتنے نمازیں پڑھے مل جاتا، خدمت کتنا کرے نہیں ملتا، کیونکہ ہم کو خدمت کی پوزیشن نہیں معلوم ہے اسلام میں. اللہ اکبر. تو جتنی بھی عبادات ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ مقام عبادات کا ہے، اس کے جگہ پہ چلتا ہے. اور ایک اللہ نے کیا کام کیا، پوری امت خدمت والی بن جائے، اس کے واسطے انتظام یہ کیا کہ ہر گیارہ مہینے کے بعد ایک رمضان کا پورا مہینہ رکھ دیا، 30 دن کا. 30 دن بول رہے دن بھر بھوکے رہو پیاسے رہو. اس کی وجہ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن حضور کیا بتا رہے ہیں؟ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، دو شہر المواسات. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم بھی مہینہ بھر ذرا بھوک کی حالت میں رہو تو پتا چلے گا کہ بھوکے پہ کیا گزرتی ہے. پیاس کی حالت میں رہو تو ایک غریب کا جب دل ٹوٹتا ہے، اداسی آتی ہے، تو اس پہ کیا گزرتی ہے، ذرا اس کا انوبھو کرو، اس کا تجربہ کرو. اثر کے بعد جب رگ رگ میں جو ہے ڈھیلا پن آ جاتا ہے، جب سمجھو کوئی غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. غم خاری، دوسروں کا غم محسوس کرنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا. تو اللہ نے اس کو ایسا ضروری سمجھا کہ مہینہ بھر بھوکا رکھ رہے ہیں ہمارے, مگر ہم لوگ ایسے پاپی نکلے, 20-20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں مگر غمخاری نہیں سیکھے. جو مقصد تھا ہم سمجھ نہیں سکے. اور علماء نے لکھا, ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ اللہ میاں اس لیے روزے رکھاتے ہیں کہ جس انسان پہ بھی بھوک نہیں گزرتی اس کو کبھی غریبوں کا درد سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک اس پہ نقطہ لکھا ہو. فرعون کے بارے میں ایک فارسی میں شعر ہے کہ اگر فرعون کو کبھی بھوکا رہنے کا موقع ملتا تو کبھی وہ میں خدا ہوں کا دعویٰ نہیں کرتا. ایسا تکبر آنا کہ میں خدا ہوں, یہ تکبر انہی لوگوں میں آتا ہے جو غریبی سے گزرتے نہیں یا غریبوں کے ساتھ رہتے نہیں. تو ایک اصول ہے کہ جو آدمی جس کے اوپر خود غریبی نہیں گزری, شروع سے ماں باپ اچھے تھے, اچھا پڑھے اچھا کرے, یا غریبوں میں بیٹھا نہیں, غریبوں کے ساتھ گزارا نہیں, تو ایسا انسان کبھی بھی انسان نہیں بنتا, کمپلیٹ انسان نہیں رہتا, سنگدل انسان رہتا ہے. نازک احساسات جو اللہ نے انسان میں رکھے ہیں, کسی کے دکھ میں آنسو بہانا, کسی کے لیے جان پہ کھیل جانا, یہ جو پاکیزہ صفات ہے انسان کی, یہ نازک جذبات ایسے آدمی کی زندگی میں نہیں آ سکتے. بتا رہے جس پہ خود غریبی نہیں گزری یا اس کا وقت غریبوں میں نہیں گزرتا ہے. تو میرے دوستو, چاہے آدمی کتنا بڑا نمازی ہو, اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو دکھیوں کے ساتھ وقت گزارو, جاؤ بیٹھو غریبوں میں, بیواؤں میں, یتیموں میں, جلے بھنے لوگوں میں, ہاسپٹل میں, بے آسرا لوگوں میں رہنے سے دل نرم ہوتا ہے. اس سے جو ٹریننگ ہوتی ہے, اس سے جو دل میں نور آتا ہے, اس سے جو انسانیت کے پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ چھوڑ کے دوسرے کاموں سے نہیں ہوتے. چاہے آپ کتنے اچھے کام کرو, وہ ایک پہلو آپ کا ادھورا رہ جائے گا. اس لیے حضور نے اس کو شہر المواسات فرمایا. سمجھا؟ تو یہ لائن سے باتیں یاد رکھو, کتنی خدمت کی عظمت ہے. اور ایک پہلو سے دیکھو, سب سے بڑی صفت فرمایا رحمت ہے, مہربانی کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى, عرش حکومت کرنے کے لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے پیسے پہ اپنی حکومت چلانا ہے تو وقف کر کے جانا. ہم مر جاتے مگر ہماری دولت پہ ہمارا ہی حکم چلتے رہتا, اور یہ بچوں کے حوالے کر کے دیتے تو کیا ہوتا, وہ ایک پیڑھی میں کھا پی کے سب بھلا دیتے ہیں, تو وہ یاد نہیں رکھتا. کون اپنے دادا پردادا دو تین نسل کو کون یاد رکھنے والا ہے. اور لوگ یہی فکر, بچوں کو چھوڑ کے جانا, بچوں کو چھوڑ کے جانا, تھوڑا بچوں کو چھوڑ کے جاؤ مگر تھوڑا اپنے کنٹرول میں رکھ کے جاؤ, وقف کر کے جاؤ, تمہارا حکم, تم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن تمہاری جائیداد, تمہارا پیسہ تمہاری مرضی میں یوز ہوتا رہے گا. اور اگر کوئی آدمی مسلسل خدمت کر رہا ہے, ایک تو ایک کبھی کبھی خدمت کر دینا, ایک آدمی نے اپنے آپ کو اٹیچ ہی کر لیا ہے, کسی غریب خاندان کی مسلسل دیکھ ریکھ کرتا ہے, مسلسل غریبوں کے لیے وقف کر دیا, اٹیچ رہتا ہے اس کام سے, اس کی فضیلت کی ان الفاظ میں حضور نے فرمائی السعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار. فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام کے لیے, ان کی ضرورتوں کے لیے دوڑتا رہتا ہے, اسائس صحیح بولتے نا, صفا بین المروس, صحیح کوشش میں لگا رہتا ہے, ایک مرتبہ کھلا کے چھوڑ نہیں دیتا, ان کے لیے لگا رہتا ہے, وہ تو اس کا درجہ کیا ہے, کل مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جان لے کر لڑنے والے کے برابر ہے. اب مجاہد سے بڑا کس کو ثواب رہے گا؟ مجاہد کو جتنی دیر جہاد کر رہا جو ثواب ہے, یہ خدمت میں لگے آدمی کو وہ ثواب ہے. اور ایک طریقے سے اس نے آگے سمجھایا اول قائم اللیل, یا ایک ایسا آدمی ہے کہ روزانہ دن میں روزے رکھتا, رات بھر نماز پڑھتا, رات عبادتوں میں گزارتا, دن روزے میں گزارتا, اس کا جو مرتبہ ہے وہ مستقل خدمت میں لگے رہنے والے کا ہے. السائی علی الارملہ والمساکین, اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے, کون دن بھر رات بھر زندگی بھر روزہ رکھ سکتا, کیا نہیں رکھ سکتے. ارے کسی کی خدمت میں لگ جاؤ مسلسل, کوئی ایسے سسٹم میں لگ جاؤ جس سے مسلسل خدمت ہو رہی لوگوں کی, تم روز روزے دار ہو, تم تمہاری ہر رات تہجد میں, کتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بخاری کتاب النفقات باب فضل النفقۃ علی الاہل, اور مسلم شریف میں بھی ہے کتاب الزہد میں, اور ایک شکل حضور نے بتائی, کافل الیتیم لہو او لغیرہ, کسی یتیم کی کفالت کرنے والا. یتیم یا تو اپنے رشتے کا ہے, بھائی کا بیٹا ہے, کسی قریبی آدمی کا بیٹا ہے, وہ لغیر ہے یا کسی دوسرے خاندان کا یتیم ہے, آدمی نے کفالت اس کی لے لی کہ بھائی اب یہ بچے کا میں ہوں ذمہ دار, میں ہی پڑھاؤں گا, میں ہی کھانے کا انتظام کروں گا, جب تک یہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا میں ہی اس کا کفیل ہوں. اب یہ کیا ہے, مستقل کام ہے. کسی کو ہزار لاکھ روپے دے دینا الگ ہے, یہ مستقل اس سے لگے رہنا الگ ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں, اس کا کیا درجہ ہے؟ فرمایا انا وہ کہتین فی الجنہ, اس کا اللہ اتنا بڑا مقام کریں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے جنت میں جانے کے بعد یہ میرے اتنے قریب کر دیا جائے گا. حضور کا کتنا اونچا درجہ ہے صاحب, حضور کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ غمگین ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, وہاں تو آپ نبیوں کے سردار ہیں, آپ کی جنت کہاں رہتی ہوں گی, ہم لوگ کہاں رہیں گے, غمگین ہو جاتے تھے. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جو یتیموں کا کفیل بن جائے, مستقل کفیل بن جائے, جنت میں اتنا میرے قریب ہوگا. یعنی اللہ کچھ ایسا سسٹم رکھیں گے کہ وہ اتنا قریب رہ سکے گا, ورنہ حضور کا درجہ تو حضور کا ہی درجہ ہے. لیکن کیسا ترغیب دے رہے, دیکھیں بالکل میرے برابر رہے گا, بول رہے قریب رہے گا میرے, مستقل کسی یتیم کو لے لو اپنے کفالت کے اندر. اور ایک طریقے سے بھی سمجھایا, جیسے ابھی بات آئی تھی مسلم شریف کی, ابھی حدیث آئی تھی کہ اگر تم عیادت کو جاتے تو وہاں مجھے پاتے. تو اس واسطے اردو میں مشہور کیا ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے, عبادت سے جنت ملتی ہے, اردو میں مشہور ہے ہمارے. بہت اچھی زبان ہے جی, سیکھ کے استعمال کرے تو آدھا مسلمان تو اردو ہی بنا دیتی ہے. اردو اگر اچھا سیکھے نا آدھا مسلمان بنا دیتی انہیں. تو خدمت سے خدا ملتا ہے, تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے. ہر غریب پریشان آدمی کے پاس وہاں رہتے اللہ تعالیٰ, وہاں گئے تو ایک ایسا سکون ملتا جیسے خدا سے ملاقات ہو گئی. کر کے دیکھو دل سے خلوص سے خدمت کر کے دیکھو, ایسا لگتا اللہ سے ملاقات ہو رہی, کیا سکون, ایسا برستا سکون. اور ایک حدیث میں اس کی سند میں تلاش نہیں کر سکا مگر مشہور ہے, اللہ عند المنکسرت قلوبهم, اللہ کہاں رہتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل کے پاس رہتے ہیں. کوئی مظلوم عورت ہے, کوئی مقروض مرد ہے, کوئی پریشان ہے, اس کے پاس اللہ رہتے ہیں. اور ایک پہلو جو بھی آیا تھا کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں اس سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے, پاکیزگی تزکیہ اس سے ہوتا ہے, اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. اس لیے جہاں لوگوں سے زکات لینے کی بات قرآن مجید میں ہے وہاں حضور سے اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ و خیرات لو آپ غریبوں کے لیے. کیوں؟ تطہرہم بہا, ان صدقوں سے آپ ان کو پاک کر دیں گے, صدقہ لینے سے ان کا دل پاک ہو جائے گا. وہ تزکیہم, اور ان کا تزکیہ ہوگا, ان کے مال میں اضافہ ہوگا. اور صلی علیہم, ان کے لیے دعا بھی کیجیے آپ جس سے لے رہے ہیں زکات لے رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں. تو اس آیت سے کیا عمل ہوا, صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, بنتی ہے انسان کی. اور ایک جگہ صدقہ انفاق کا تذکرہ کے قرآن میں ہے, ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا, ومن یؤت الحکمۃ آیت ہے کہ پیسہ خرچ کرنے سے انسان کے دل میں حکمت پیدا ہوتی ہے, زندگی کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے. اور جو کنجوس ہوتا ہے اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے, زندگی کی حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آتی, اس کو ہولائے ہو, ہر کنجوس ہولائے. اور ہر خرچ کرنے والا انفاق کرنے والا اللہ بولتے ہیں عقل مند ہے, حکمت آتی ہے, زندگی کی حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں حضور فرما رہے ہیں, چنانچہ ایک آدمی نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو گیا, ایسا محسوس ہوتا دل میرا سخت ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اب چلتے ہوئے بچے کے اوپر تو ہاتھ نہیں رکھتے نا, ہاتھ پھیرو کا مطلب ہوتا ہے اس کو قریب کرنا, اس کی خدمت دینا, اس کو گود میں لینا, اس کو پاس بٹھانا, اس کے بعد ہاتھ پھیر سکتے, جاتے جاتے ہاتھ پھیرے تو ہو جاتا ہے. تو جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور کسی مسکین کو غریب کو کھانا کھلاؤ, تمہارا دل نرم ہوگا. اور ایک پوائنٹ اسی بات پہ یاد آیا, زبان سے جو اچھی اچھی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں نا, زبان سے میاں ایسا کرو ایسا کرو نصیحتیں کرتے ہیں یا دین کی بات بھی کرتے ہیں بغیر تربیت کے, زبان سے اچھی باتیں کرنے سے بات کرنے والے میں تکبر آتا، خدمت کرنے سے عاجزی آتی. یاد رکھیے، خدمت کرنے سے عاجزی آتی. ہر غیرا غیرا آدمی بات کرنا شروع کر دیا، چار ماننے والے بھی پیدا ہو گئے تو انہیں بولتا میں بڑا ہو گیا، فلاں مولانا کیا ہے جی میرے ساتھ اتحاد میں. تو تکبر پیدا ہوتا، بغیر تربیت کے دین کی بات کرنے سے تکبر پیدا ہوتا، لیکن خدمت سے عاجزی پیدا ہوتی. حضور یاور مسکین کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہوگی. تو دوستو یہ سب صفتیں ہم لوگوں کو پیدا کرنا ہے، اس کے بغیر ہم لوگ جنت میں نہیں جاتے. اور یہ پیدا کرنے کے واسطے غریبوں کے پاس جانا ہے، امت کے پاس جانا ہے. ہمیشہ لاڈ صاحب بن کے ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور ایک بات ہے، جو انسان خدمت میں لگا رہتا ہے اس کی روح کو بڑا سکون رہتا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا سکون. اور جو آدمی خدمت کا کام نہیں کرتا اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو اپنا ڈپٹی بناتے نا، ڈپٹی بنائے تو اس کو کچھ پاورز بھی دینا پڑتا، کرسی بھی دینا پڑتا. آفس چلاؤ پر کرسی نہیں دے تو کیسے چلتا؟ اس کو پاورز بھی دینا پڑتا، اختیارات دینا پڑتا، بجٹ دینا پڑتا، تب بول سکتے میرا کام کرو. جب اللہ تعالیٰ بولے انسان کو جاؤ میری مخلوق کی خدمت کرو، میرا کام تم کرو، تو اس کو کچھ دینا نا، خالی بغیر صلاحیت کے کر سکتا ہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ٹھیک ہے میری ڈیوٹی تو کرے نا انجام، اس کے واسطے میں کیا دوں گا تجھے، میں تجھے اپنے رنگ کی روح دوں گا. اور نفخت فیہ من روحی، میں نے آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا. تو ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ روح ڈالے ہیں نا، وہ مقدس روح ہے، وہ گندی روح نہیں ہے. وہ اس میں اللہ کی پاکیزہ صفات کا جلوہ ہے ہماری روح کے اندر. اس لیے جیسے اللہ کا مزاج ہے کھلا کے خوش ہوتے، کھا کے خوش نہیں ہوتے، تو ہماری روح بھی وہی ہے، وہی پھونکے کھلا کے خوش ہوتی ہے. پہنا کے خوش ہونا، دے کے خوش ہونا، لے کے خوش نہیں ہونا. تو ہمدردی، ایثار، قربانی، مہربانی، غم گساری، یہ سب اللہ پاک کی صفتیں ہیں جو ہماری روح میں ہیں. اور ہماری روح کی غذا وہی ہے، کھانا پانی روح کی غذا نہیں ہے. اس وجہ سے جو آدمی خدمت کا کام نہیں کرتا اس کی روح بے چین ہوتی رہتی ہے، اور روح خدمت چاہتی رہتی، محبت چاہتی رہتی، سخاوت چاہتی رہتی، یہ وہ کام نہیں کرتا تو اس کی زندگی بولے بولے کی طرح رہتا، ٹینشن رہتا اندر اندر. اور خدمت دل سے کر کے دیکھو، جو غیر مسلم بھی خدمت کر رہے ہیں ایسا سکون محسوس کر، مسلمان تو مسلمان ہے. تو ہماری روح کی غذا ہے خدمت. آپ کر کے دیکھیے دل سے، بغیر دکھاوے کے خدمت کیجیے، کیسا سکون ملتا ہے، روح کو کھانا ملتا ہے، زندگی کا مزہ آتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر عام آدمی کو کیوں محسوس نہیں ہوتا، نفسانی خواہشات پہ چلتے چلتے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا آرام، میری گاڑی، میری کار، میری سہولت، یہ میں اس میں رہنے سے کیا ہوتا، روح گدلی ہو کے کمزور ہو جاتی. تو وہ روح کی بھوک بھی سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگوں، لیکن جیسے کسی کو دین معلوم ہو گیا، اللہ سے تعلق ہو گیا، عبادتیں ہونے لگی، تو اب اس کے اندر ہمدردی پھڑکتے رہتے، ہمدردی، غم خاری، دوسروں کا کام آنا. جس میں جتنا اللہ کا تعلق بنے گا فوراً مخلوق سے محبت بنے گی. ہمارے ہندوستان کے چشتی سلسلے کے جو بزرگ تھے جنہوں نے یہاں اسلام پھیلایا، وہ بولتے تھے ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اللہ سے عشق، مخلوق سے محبت، دو ہی ان کا اصول تھا، اللہ سے عشق، مخلوق سے محبت. میں ہمارے دوست مل کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غیر مسلم برہمن کے پاس گئے، جو غیر مسلموں میں خدمت کا کام کرنے والے، ان کے ساتھ پر پورے خدمت کرنے والے، وہ یہ بول رہا تھا کہ خلاصہ کیا ہے صاحب، اللہ سے عشق، مخلوق کی خدمت، اس کے الفاظ ہے. ایک برہمن کے جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں روزانہ، تیار اور اچھے معیار کا کھانا کھلا رہے ہیں، خدمت فاؤنڈیشن ہے ان کا، گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے، دواخانوں کے پاس جا کے آ رہا ہوں، یہ پورے کام، اچھے کام سب غیروں کو سمجھ میں آ رہے، ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے. مسجدوں کی کمیٹیوں میں کیسا رہتا، یہاں تو اچھا ہے، کوئی بیت الخلا کو نہیں آنا، تالے لگائے رہتے ہر مارکیٹ کی مسجد میں، تالے لگائے تھے، لوگ آ رہے بیت الخلا خراب کر رہے، ایسا دکھتا ہے جیسے اللہ کی مسجد ناپاک کر رہے. ارے ہر مذہب میں گھر سے نکلے ہوئے آدمی کی خدمت کرنا مذہب کا حصہ رہا ہے، قرآن میں جگہ جگہ وابن السبیل وابن السبیل وابن السبیل، ہر جگہ زکات میں، ہر جگہ مسافر کا حق ہے. ارے مسجدوں میں اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے، 20-25 بیت الخلا بنائے تو کیا گیا؟ خدمت سے اسلام کو کاٹ کے رکھ دیا سب، خدمت کو تو اسلام سمجھتے. تو بہرحال یہ خدمت کا اتنا مقام ہے، اس وجہ سے ہمیشہ سے ٹائم والے مجھے بتاؤ، میرا بیان ابھی آدھا ہی ہوا، ٹائم پورا ہو گیا؟ آدھا بھی نہیں ہوا. وہ صحابہ کے واقعات وغیرہ کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور جو ہے علاج کیا ہے وہ اصل تھا آج کا جو چھوٹ رہا ہے. جو لوگ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا کیا کیا علاج قرآن میں ہے وہ ہے اصل. ان کو کیسا انجیکشن آئے، کیسا ان کو اللہ اٹھا کے پٹکے ہیں، کیسا شریعت میں ان کی فضیتی ہے، وہ باقی رہ گیا. اس کے ساتھ نمبر ہے اس کے اندر. جو نہیں کرنا چاہتے اور خدمت کے راستے میں جو نفس ہمارا آگے پیچھے ہوتا ہے، ان رکاوٹوں کا علاج کیا؟ کون سی آیتیں سوچنا، کون سی حدیثیں سوچنا، تو پوری کنجوسی بھاگ جاتی، پوری سستی بھاگ جاتی. وہ حدیثیں آیتیں ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی. خیر اب تو ٹائم ہو گیا، مگر وہ دوسرے امور سب ہوتے کہ نہیں.
حلقوں کا ٹائم ہے،
اس میں یہ نہیں آئے. اس میں ابھی جو آپ کو سوالات دیے جانے والے، میرے خیال سے آپ تفصیل سے تو گھر میں پڑھ لو. اب قسمت میں مختصر بول دوں گا اس کو، پھر موقع ملا تو اس کو، اس لیے کہ وہ جو آپ کو جو سوالات دیے جانے والے ہیں وہ اس میں سے بھی ہیں. اس لیے کہ کہہ رہے ہیں ابھی حلقے ہونے والے ہیں، تو اس سے متعلقہ چیز جو ہے وہ بتا دیجیے. تو شارٹ شارٹ سن لیجئے. رکاوٹ جو ہوتی نا، تو دولت پاتے ہی انسان کا کیا موڈ رہتا؟ ذرا کچھ عیش کریں گے، بول کیا تھا، اچھا گھر، اچھے کپڑے، گاڑی واڑی رہنا، عیش کرنا ذہن میں آتا. اور نفسانی خواہشات پوری کرنا، بول کے چاہتا، زرق بس لباس، شاندار سواریاں، عالی شان عمارتیں، اور کیا چاہتا، ذرا فخر و غرور کا، اپنی حیثیت کا مظاہرہ. اب ہم بھی پیسے والے ہو گئے نا صاحب، معلوم ہونا نا. تو ایسے کام شروع کرتا حیثیت، اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کرے. اب ہم پیسے والے ہیں تو لوگ ذرا احترام کرنا، چاپلوسی کرنا، تھوڑے چیلے رہنا، چمچے رہنا تھوڑا. جتنا ذرا دولت مند زیادہ ہوگا تو بغیر چمچوں کے ذرا اس کو پریشانی ہوتے رہتی، چاپلوسی کرنا. کچھ لوگ غلامی کرنا، انگوٹا چھاپ رہتا، بولتا تیرے ویسے 20 انجینئروں کو میں پال رہے ہوتا. اس کو بڑا فخر آتا کہ غلامی کرنا. کچھ لوگ پڑھے لکھے رہ کے بھی ذرا سلوٹ مارنا. پیسہ آتے ہی جو بیماریاں آتی ہوں، یہ چاہتا کہ خاندان والے بھی ذرا ادب سے ملنا. کل تک تو بھتیجا تھا، انہوں ماموں تھے، پیسہ آنے کے بعد انہیں بولتا ماموں بھی ذرا جھکنا، بولتا انہیں. نہیں تو الٹا انہیں ماموں بہت ہی چکر رہے، بولتا حالانکہ انہیں کرتا رہتا. تو چاپلوسی، غلامی لوگ کریں، من مانی کرنا، میرے پیسے ہیں جی تم کو بولنے والے، من مانی، دولت کا غلط استعمال. اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر تم خدا کے بندے ہو تو مال خدا کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ تم اپنے حد سے بڑھ رہے ہو، پیسہ تمہارا نہیں. اس وجہ سے اسلام میں کیا ہے، ہر کام جس میں غرور آ جائے، دکھاوا آ جائے، فخر آ جائے، حرام ہو جاتا ہے. یہ ایک اصول یاد رکھیے اسلام میں، حرام ہو جاتا. جو بھی لباس آدمی اچھا سے اچھا لباس پہن رہا لیکن دکھانے کا جذبہ نہیں ہے، دیکھ کے انہیں کیا پہنتا میرے ساتھ ایسا نہیں آ رہا، تو کپڑا چاہے کتنا قیمتی ہو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایک کم ضرب آدمی سمجھے، ذرا سا بھی تھوڑا بھی قیمتی لباس پہن کے یوں دیکھ رہا، یوں دیکھ رہا، سوچ رہا انہیں کیا پہنتا، انہیں کیا پہنتا اپنے سے، تو حرام ہو جاتا لباس. اور فرمایا ہر دعوت جس میں دکھاوا ہے وہ حرام ہے. فرمایا ایک تو خلوص میں کسی کو کھلا دینا، لیکن جس دعوت میں بھی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جانا کیسی دعوت کیا میں، جیسے ہی دکھاوا آیا یا غرور آیا پورا کھانا حرام ہو جاتا. کھانے والے بھی بچے تو اچھا ہے ویسے کھانوں سے، اس سے دینداری کو بہت نقصان ہوتا ہے، غرور سے جو کھلا رہے کھانا یا جن کے پیچھے دکھاوا. اور فرمایا ہر وہ سواری، حضور نے تین چیزوں کا نام لیا ہے، ہر وہ سواری جس کے پیچھے غرور آ جائے وہ حرام. آپ ضرورت کی کار خریدیے، لیکن اب میں ڈاکٹر بن گیا نا صاحب، ذرا کار پہ پھرے تو اچھا دکھتا، ایسا کرے تو ضرورت کے لیے کار استعمال کیجیے، جہاز بھی خریدیے اگر آپ کو ضرورت ہے، یا سہولت کے لیے بھی ہے اجازت، لیکن جہاں آ گیا میری پوزیشن کے حساب سے یہ رہنا، نہیں تو میری پوزیشن نظر نہیں آتی بولتے حرام ہو جاتا. پوزیشن صرف اللہ کی ہے، ہم سب زیرو ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب بھکاری ہو میرے دربار کے، میرے دیے ہوئے کھانے کو لے جا کے باہر فخر مت کرو، کہیں اور کی دعوت میں جا کے بریانی لا کے یا موج پہ رکھ کے اکڑ رہا بریانی کھا کے جا رہا ہوں. ارے مانگے کا اجالا ہے، تیری کیا ہے اللہ کی، کہاں کی عزت، کہاں کی عزت، کہاں کی شان، اللہ کا کرم ہے جو کچھ ہے، تم کہاں سے آ گئے بیچ میں. تو ہر چیز جس میں فخر ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہی سب چیزیں ہیں خدمت سے روکنے والی، پیسہ خرچ کرنے سے روکنے والی. اس وجہ سے اسلام میں معاش، فخر، غرور حرام. اور اس بات پہ خوب اسلام قرآن میں بہت سختی سے ٹوکا گیا ہے کہ جو لوگ مال کو عزت کا معیار سمجھتے، دولت مالت اور دولت کو عزت کا معیار سمجھتے، پیسہ آتے ہی میں بڑا ہو گیا سمجھتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور کمزور بن جاتے ہیں پیسہ آنے کے بعد، غریبوں کو ایسا دیکھتے ہیں. انہیں کیا، میں کئی مالداروں کو دیکھا جا کے بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کو ملت کی ضرورتوں سے بات کرنے، وہ لوگ ایسا تذکرہ کرتے ہیں، ارے فلاں بڑا بےخوف ہے، محنت نہیں کرتا. اچھے اچھے آدمی کو لوگ بےخوف ہولا کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں، کیوں تو وہ دولت مند نہیں رہتا. تو جو بھی پیسہ نہیں اس کو سمجھتے ہولا ہے، کامچور ہے. حالانکہ تم عقل مند ہونے سے دولت نہیں آئی، تم محنتی ہونے سے دولت نہیں آئی، اللہ کی دین سے آئی. کتنے ہیں ان کے چپل گھس گئے محنت کرتے کرتے، چھابو کے چھابو ہے، اور کتنے انگوٹا چھاپ وہ بڑے بڑے سیٹھ بن گئے. دولت کے بارے میں کیا بولتے ہیں، دولت اندھی ہوتی، کس کا نے جانا سوچ کے نہیں جاتی، اندھی ہے، کہاں بھی چلے جاتی، ہولے کے پاس بھی چلے جاتی. لیکن یہ دولت مندوں کو ایک بیماری لگ جاتی، پیسہ آتے سمجھتا میرے سے بڑی عقل کس کی، میرے سے اچھے فیصلے کس کے بھی نہیں، میرے سے اچھی پسند کس کی بھی نہیں، ایسا آ جاتا ہے. تو قرآن میں اس کو بہت، اب اس میں جو کمزور رہتے ہیں، اب وہ غریبوں کو پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، غریبوں کے پوز مارنا، دیدے نچانا، ان کی نقل مارنا، یہ سب کرنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری تصویر کھینچ کے ڈانٹا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم کی وادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص، ہر اس دولت مند کے لیے جو دولت کے نشے میں دیدے نچاتا ہے، جو پوز مارتا ہے، جو آواز سے لوگوں کی نقل کرتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی باتیں حرکتیں کرتا ہے اپنی مجلسوں میں. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، کام یہ جمع کرنا، گن گن کے رکھ دینا، بیلنس دیکھتے رہو بیٹا، مارتے رہو دیکھتے رہو، اتنا بیلنس ہے، اتنا بیلنس ہے، اتنا بیلنس ہے، یہی ہے گننا، خوش ہونا. اللہ بول رہے ہیں بہت گن رہے نا تم. ایحسب ان مالہ اخلدہ، ارے بیوقوف، کیا یہ مال تجھے موت سے بچائے گا، کیا ہمیشہ رہنے والا ہے کیا یہ مال لے کے؟ ایک لاکھ ہے تو کیا، دس کروڑ ہے تو کیا، جانا ہے تجھے پانچ سال کے بعد جانا ہے، دو سال کے بعد جانا ہے، سمجھ رہا ہے؟ یہ مال تجھے بچائے گا، تیرے کو سیکورٹی دے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اے اکڑنے والے، ضرور اسے پھینکا جائے گا چورا چورا کر دینے والی آگ کی. چونکہ اکڑتا تھا اس لیے سزا ایسی دی جائے گی کہ ٹکڑے ٹکڑے ذلیل کیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم جانتے ہو کہ وہ حطمہ کون سی آگ ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پہ جا کے طلوع ہوتی ہے. تو جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ بھی انٹیلیجنس والی ہے، سمجھداری والی ہے. تو آدمی دل پہ اکڑتا تھا نا، سیدھا جا کے ڈائریکٹ دل کو جلائے گی، اوپر رائٹ، اندر جا کے جلائے گی. تتلی والا افقیدہ، ایسا بھی کہا گیا. نار اللہ الموقدہ، کون سی آگ ہے؟ ہاں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی اہرے غیرے کی آگ نہیں ہے، اللہ کی آگ ہے. التی تتلی والا افقیدہ، انہا علیہم موسدا، یہ آگ ان کے اوپر ڈال دی جائے گی. مسلط کا مطلب ہے کہ وہی جو میں نے بولا تھا، اندر آدمی کو ڈال کے اوپر سے آگ، اچھا بھننے کے واسطے. التی تتلی، انہا علیہم موسدا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون آگ کے، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. تو جو پیسہ جمع کرنے کو سمجھتے، بڑی ہوشیاری ہے رکھ رکھ کے، گن گن کے رکھنے کو، اب سیکورٹی محفوظ ہے بھائی، اب کوئی بیٹا خدمت نہیں کرے تو پرواہ نہیں، رشتے دار میں خود جمع کر کے رکھ لے لوں گا, کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ پیسہ آ گیا تو فخر شروع ہو گیا, خاندان کے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آ رہے. تو اللہ فرمائے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ بالکل ناپسند کرتے ہیں اس کو جو اپنی جگہ اتراتا ہے, فخر کرتا ہے. الذین یبخلون, جو کنجوسی کرتے ہیں, وہ یامرون الناس بالبخل, لوگوں کو بھی کنجوسی کی بولتے رہتے ہیں. وہ یبتغون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے جو کچھ دیا ہے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. بولتے نا پیسہ نہیں بتانا کسی کو, بولتے کسی کو نہیں بتانا, مگر اتنا بھی نہیں, چھپا چھپا کے چھپا چھپا کے. اور آگے کیا بول رہے, وآتدنا للکافرین عذاب مہینا, ذلیل کرنے والا عذاب رکھا, یہ سب چیزوں کا انکار کرنے والے. تم پیسے میں عزت سمجھ رہے ہو نا, میں بتاؤں گا پیسے سے کیا عزت ملنے والی ہے, بول رہے اللہ. عذاب ہی نہیں دوں گا, ذلیل کر کر کے عذاب دوں گا. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں پیسہ جمع کروں گا تو عزت بڑھے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا میں انتظار کرو, میں بھی عزت بڑھانے کا انتظام کیا ہوا ہوں, بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ جھوٹی شان کی شوکت کی جن لوگوں کو چسکا لگ جاتا ہے, اس کو بھی جو ہے بہت جگہ جگہ قرآن میں کیا گیا جھوٹی شان کی چکر, اس میں پیسہ خرچ کرتے لوگ, مالداروں کے پیسے کا استعمال کر رہا تھا, ایسے بیکار کے حولے کاموں میں جاتا, بڑے دعوتیں کرنا, شان و شوکت کی حرکتیں کرنا, سمجھنا عزت بڑھ رہی, اس میں لاکھوں لٹا دینا. اور ایک چیز کو روکا گیا, اور مال بڑھانے کی دھن. آج کل تو کیا ہے, ہر سال آتی رہتی لسٹ, ہندوستان میں سب بڑے کون دولت مند, فوربس کی ہے, فوربس ہے کیا ہے وہ لفظ اس کا, جو میگزین ہے فوربس, اور دیتے رہتے. ہم لوگ اردو والوں کو زیر دبا لکھ کے نہیں رہتا, بس پڑھنا بیس پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا. تو اب لسٹ پڑھتے رہتے کتنے لوگ, اللہ کے فضل سے بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور آگے والوں کو دیکھتے رہتے اور آگے والے کو دیکھتے رہتے, اب ملینئر بن گئے, بلینئر ملینئر اور کیا کیا, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, جتنا ہے اس پہ مطمئن نہیں ہے, حالانکہ ہزاروں سے زیادہ اچھا دیے ہوئے اللہ تعالیٰ, پھر بھی اور سامنے والے کو دیکھ رہے, اس کی گاڑی نئے ماڈل کی, اس کا فلیٹ ہم سے ذرا دو کمرے بڑا, وہ دیکھتے رہتے, مال بڑھاؤ بڑھاؤ. یہ بڑھاؤ کی چکر ایسی رہتی, اس میں آدمی پاگل ہو جاتا, ہوش ہی نہیں آتا, اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ, کھانے کا ہوش نہیں, پینے کا ہوش نہیں, موت آ جاتی ہو, بڑھاؤ بڑھاؤ کی چکر میں موت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کو خوب ڈانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ, الہاکم التکاثر, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کہ چکر نے تم کو سب چیزوں سے غافل کر دیا. کتنا ہے وہ یاد نہیں ہے, رشتہ داروں میں کتنے مستحق ہیں وہ یاد نہیں ہے, امت کے تقاضے یاد نہیں ہیں, اللہ کی فرما برداری کے لیے وقت یاد نہیں ہے, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, کس کس کا مقابلہ کرو گے, کون سے نمبر پہ پہنچو گے, کیوں ہے یہ سب نمبر کی چکر. حتی زرتم المقابر, اور 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 کی چکر میں اور کچھ سوچتے نہیں, جا خبر کے اندر چلے جاتے ہو, مرنے تک ہوش نہیں آتا تم کو, اور چاہیے میرے تھے. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں چلے گا, ان قریب معلوم ہو جائے گا کیا حرکت کر رہے ہو تم. اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں کا تقاضا ادا کرنا یاد نہیں ہے, کتنے غریبوں سے تم اچھے ہو, حقوق ادا کرنا یاد نہیں ہے, اور بڑے بننے کی چکر ہے. کلا سوف تعلمون, ان قریب معلوم ہو جاؤ گے تم, ثم کلا, پھر ہم کہتے ہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا تم کو کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو. کلا, پھر آگے بول رہے, کلا لو تعلمون علم الیقین, ایسا جانو گے پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا, ایسی سزا ملے گی. نعمتیں اللہ کی بھلانے کا, جو اللہ نے تم کو دی ہیں بھلانے کا انجام اچھی علم الیقین. لترون الجحیم, بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے ضرور, ثم لترون عین الیقین, پھر کہتے ہیں ضرور ضرور دیکھو گے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تم, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, اتنی تنخواہ تھی کیا کرے, دوسرے کی 5000 تھی تمہاری کتنی تھی بابا, وہ 5000 میں گھر چلا رہا تھا, وہ 10000 میں چلا رہا تھا, تمہاری 50000 تھی, تمہاری 60000 تھی, تمہاری 1,00,000 تھی, کہاں گئی وہ سب تنخواہ, ضرور پوچھیں گے. ہوشیاری دی تھی ہم نے, تعلقات دیے تھے, تم ذرا وقت دیتے تو کتنے لوگوں کا کام بن سکتا تھا. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا میں دیا ہوا ہوں اس کا تم کو ہوش نہیں ہے, بس ایک چکر ہے, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, کیا کرو گے سب لے کے. تو ڈانٹ رہے, تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. اور ایک بہت اہم وجہ ہے, اپنے پیسے کا اپنے کو مالک سمجھنا, یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. جو کچھ پیسے آپ کی آمدنی آپ آ رہی ہے آپ کے پاس ہے, اس کو اپنا سمجھنا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اس کو قرآن مجید کے اندر سمجھایا, اس لیے پہلے ہی صفحے میں کیا فرمایا, میرا دیا ہوا ہے. کئی جگہ قرآن میں ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, ہم نے جو پیسہ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, تمہارا نہیں ہے. اکاؤنٹنٹ کو رکھتے اپنے پاس کمپنی والے, بھائی کچھ بھی کمپنی کا لے دینے تم کرنا, اب کمپنی کی ذمہ داری کی طرف سے جو بھی بل گیا دینا. اب میرے ہاتھ میں غلہ ہے, اس واسطے کمپنی کے بل تو نہیں دیتا ہوں بول رہا, اپنے گھر کے بل دیتا ہوں بول رہا, چلتا. اللہ بولے میرا مال ہے, اکاؤنٹنٹ بنا کے رکھا میں. انفقوا مما رزقناکم, کہیں فرمایا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, سورہ حدید میں فرمایا کہ جس میں جس مال میں ہم نے تم کو اپنا نائب بنایا, وہی خلیفہ سے مستخلف خیلام فی خلیفہ, اپنی جگہ میں نے رکھا تم کو, میرا پیسہ ہے تم ٹرسٹی ہو اس میں سے خرچ کرو. ارے ہم نے ٹرسٹ بنایا ہے, ہم نے مدد لکھے, مسجد کے صدر صاحب کے پاس مسجد کا چندہ رہتا, کائی کے واسطے رہتا, داماد کی سیوا کرنے کے واسطے رہتا. مسجد کا پیسہ ہے لکھا ہوا کمیٹی میں, آپ کے تعمیر کرنا ہے, امام صاحب کو تنخواہ دینا ہے, تو مسجد کا پیسہ مسجد کی لسٹ میں یوز ہوگا, آپ ٹرسٹی ہے, آپ مالک نہیں ہیں. یہی حیثیت ہے ہم لوگوں کی اپنے پیسے میں, سمجھے. جی جگہ جگہ فرمایا, ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تم لوگوں کو کیا ہوا رے بے خوفو, وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض, آسمان و زمین میں سب دولت تو اللہ کی ہی تو ہے, تم لے جاتے کیا آج میرا پلاٹ میرا پلاٹ میرا پلاٹ بولتے رہتے, چلے جاتے نا رے تم لوگ, کس کو چھوڑ کے جاتے, تمہارے بال والا بھی چھوڑ کے جاتا, کون رہتا, میں رہتا ہوں نا اونر. ارے دھوکے میں پڑے ہو, تمہاری چیز ہے, میری میراث ہے سب, میری پراپرٹی ہے سب, اس میں سے دیو تو کیوں جان جا رہی تمہاری. تو یہ ایک حقیقت سمجھائی گئی کہ مومن مال کو اپنا مال نہ سمجھے, اللہ کا سمجھے. اور آپ ہی بتاؤ, اگر اللہ تعالیٰ پورے انتظامات نہیں کرتے تو پیسہ کہاں سے کماتے تھے؟ یہ جسم کس نے دیا, یہ مائنڈ کس نے دیا, یہ ہوشیاری کس نے دی؟ کسی کو محنت کی عادت ہے تو محنت کی عادت کس نے دی؟ ایک آدمی پیدائش ہی زیادہ محنتی رہتا ہے, ایک سست رہتا, تو یہ محنت کی عادت کس نے دی؟ پھر تم پیسہ کما رہے تو اسی زمین میں کما رہے, زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ لوگوں سے تم کما رہے ہو, اگر دنیا میں لوگ ہی پیدا نہیں ہوتے, تم اکیلے ہوتے تو پیسہ کہاں سے کماتے, لوگوں کو کون پیدا کیا؟ اور تمہارے مال میں تمہارے پاس جو دکان ہے, وہ دکان کی چیز کی ضرورت لوگوں میں کون پیدا کیا؟ تمہارے پاس جس چیز کی دکان ہے اس کی چاہت ہی اللہ دنیا میں ختم کر دے تو کون تمہارے پاس گراہک آئے گا؟ تم بولتے میرا مال میری محنت, ٹھیک ہے تم کو لے جا کے ہم سائبیریا میں جنگل میں چھوڑ دیتے, ایک مہینے ایک سال کے بعد بتاؤ لکھپتی بن کے بتاؤ, لے جا کے چاند پہ چھوڑ دیتے, تم کچھ کمانے کی صلاحیت ہے نا, اب بنو لکھپتی. اللہ بولتے سب میرا انتظام ہے, اس لیے دولت میری ہے. اب اسلام میں کیا کیا گیا, کمیونسٹوں کی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی دولت کس کی بھی نہیں, پراپرٹی کا اختیار نہیں چھینا گیا. اسلام میں کہا گیا کہ ہے تو اللہ کا, لیکن اب دنیا میں جس کا ہے اس کا مانا جائے گا, اور اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس کے مال کی حفاظت کرے گی, کوئی تمہارا مال چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دے گی. لیکن یہ جو ملکیت ہے یہ امتحان کے لیے ہے, فرمایا دیکھنے کے لیے کہ میری چیز تمہارے پاس نظر آ رہی ہے لیکن تم میری مرضی میں خرچ کرتے ہو نہیں کرتے ہو. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسہ صرف اللہ کا ہے. اور آگے فرمایا تم جس کو دیتے ہو اس کو محتاج سمجھ کے مت دو, وہ صاحب حق ہے. قرآن میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتے داروں کو ان کا حق دو. تو جس کو بھی ہم دیتے اس کا حق سمجھ کے دینا ہے, اور اس کی چیز ہمارے پاس ہے سمجھ کے دینا ہے, ہم لوٹا رہے. اور اس کے بعد جو ہے اور ایک چیز جو ہے, بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے آدمی سمجھتا, ذرا بیٹوں کی شادیاں ہو جان دو, ذرا مکان ذرا ڈھنگ کا نہیں ہے, ذرا سہولت کا فلیٹ ایک خرید لیں گے یا مکان بنا لیں گے, بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو جان دو, بیٹیوں کی شادی ہو جان دو, پھر کریں گے خرچہ انشاءاللہ, اسلام کے واسطے بھی کریں گے, مسجد بھی بنائیں گے, یہ بھی بنائیں گے. ایسے آدمی کو کبھی توفیق نہیں ہوتی, اس طرح منصوبے بنانے سے کبھی نہیں. آج کا کام آج, کام کرنے والے اللہ ہیں. بیٹی تمہاری تمہاری بیٹی نہیں ہے, اللہ کی بندی بھی ہے, شادی اللہ کریں گے, سب کام اللہ تعالیٰ کریں گے. سب ذمہ داریاں سوچ کے تم آج سے کنجوس مت بنو. تو حضور سے پوچھا گیا کہ اچھا صدقہ کون سا ہے, تو حضور نے فرمایا تصدق وانت صحیح صحیح، اس وقت تم خرچ کرو اپنا پیسہ جبکہ صحت اچھی ہے، خوب کھانے کا موڈ ہے، مستیاں کرنے کا، خوب عیش کرنے کا موڈ ہے، صحیح اندر خواہشیں ہیں، خواہشیں روک کے خرچ کرنا، تخشل فقرا اور تطمع الغنا، اور تم کو ہے کہ یہ پیسہ اور یوز کروں گا تو اور دولت مند بن سکتا ہوں، ادھر لگاؤں گا، ادھر لگاؤں گا، بڑھاؤں گا، پلان سے تمہارے سامنے، اور یہ ڈر بھی ہو رہا ہے پیسے پورا خرچ کر دوں گا تو ابھی لمبی عمر ہے، کہاں بچے ساتھ دیتے نہیں، یا یہ کہ میں پیسہ خرچ کر دوں گا تو تم کو ڈر بھی ہو رہا ہے، ایسی حالت میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ جب تمہاری موت قریب آ جائے اس وقت بول رہے اس کو اتنا دے دو، وہ مدرسے میں اتنا دے دو، وہ غریبوں کو اتنا دے دو، حضور نے فرمایا وہ تو ان کا ہو ہی جائے گا، ابھی چند گھنٹے کی بات ہے، اب کیا دے رہے ہو، تو چلے گا تمہارے ہاتھ میں سے، اور ایک دھوکا کیا ہے، مالدار لوگ ہی دینا، اپن تو سادے سیدھے مسلمان ہیں، روز کے خرچے اپنے کو بس نہیں ہوتے، برابر ہو جاتے ہیں، ہم تو نارمل آدمی ہیں، یہ بھی بہت بڑا دھوکا ہے، جس طرح اپنے بیوی بچوں کو نارمل آدمی بھی کھلاتا، بیوی کو میں شادی تو کر لیا مگر کیا کروں، آمدنی نہیں ہے، بھوکے رہو بولتا، ایک روٹی کھا رہا تو آدھی بیوی کو دیتا، اس میں سے آدھی دینا ہے، جتنی جتنی آمدنی اس میں سے اللہ کو دینا ہے، اللہ کے دین کو دینا ہے، اللہ کے بندوں کو دینا ہے، اسی میں سے کاٹ کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے، تو فرمایا جہد المقل، ایک ایسا آدمی جس کے پاس خود قلت ہے بڑی مشکل سے نکال کے دے رہا ہے، فرمایا یہ صدقہ ہے، آسانی سے نہیں دے رہا، خود قلت ہے، مقل کے معنی جس کی قلت ہے، اور ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ایک روپیہ ایک درہم ایک لاکھ پہ آگے بڑھ گیا، فرمایا ایک درہم، ایسا بات کرنے کا الگ الگ انداز تھا حضور کا، ایک درہم ایک لاکھ درہم پہ آگے بڑھ گیا، تو صحابہ پریشان ہو گئے، حضور یہ کیسا ہو سکتا، تو فرمایا دو آدمی تھے، ایک آدمی کے پاس دو ہی درہم تھے، اس نے غریب کو ایک درہم دے دیا، دو ہی درہم تھے اللہ کے واسطے ایک درہم دے دیا، اور دوسرا مالدار تھا اس نے اپنی دولت میں سے ایک لاکھ دے دیا، تو حضور نے فرمایا یہ جو دو درہم میں سے ایک دیا نا، وہ تو اپنی آدھی دولت دے دیا، دو ہی تھے اس کے پاس، ایک دیا تو آدھی دولت دیا، یہ مالدار ایک لاکھ دیا مگر اس کے پاس اور کئی لاکھ تھے، آدھی نہیں دیا، اس واسطے یہ ایک روپے والا آگے بڑھ گیا، دوسرے دو روپے والے کے پاس تو فاضل نہیں تھا، وہ دو روپے بھی اس کی ضرورت کے تھے، اور کتنے روپے کی ضرورت تھی، اپنی اصل ضرورت کاٹ کے دے رہا، اس کے پاس تو ضرورت پورا ہونے کے بعد میں سے دے رہا، تو ترغیب کیا دے رہے ہیں، دو روپے ہے تو اس میں سے دے دو، حضور نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا ہے نا اور ایک کو شریک کر لو، دو آدمی کا ہی کھانا ہے نا تین مل کے کھا لو، تو ترغیب یہ دے رہے ہیں کہ ہر آدمی کرنا خیرات کا کام، ہر آدمی صدقہ و خیرات کا کام کرے، اور بخیلی کے بارے میں تو ابھی بات آ چکی ہے، اور بتایا گیا قرآن مجید میں جو لوگ بھی پیسہ خرچ نہیں کریں گے ان کو دنیا میں بھی وبال بھیجوں گا، یہ بھی مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے، 29ویں پارے میں ایک باغ والوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہر سال جو ہے غریب آ کے ہمارے والد صاحب کے زمانے میں لے کے جاتے تھے، آج ہم لوگ اندھیرے سے ہی جا کے پوری کٹوائی کر لیں گے، سب کا سب لے لیں گے، غریبوں کے آنے سے پہلے ہم لوگ کھلا برخاست کریں گے، 29ویں پارے میں قصہ بڑی تفصیل سے درد بھرے انداز میں ہے، سبق آموز انداز میں، وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے باغ کی حالت ایسی ہو گئی کھیتی کی، وہ پہچان ہی نہیں سک رہے تھے، ایسی بلا آ گئی وہاں، تو اس میں سے ایک بھائی نے کہا ارے دیکھو بیوقوفو یہی ہے، میں بول رہا نہیں تھا، کنجوسی مت کرو، دیکھو یہ انجام ہو گیا، چلے گیا پوری دولت چلی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ وہاں آخر میں تفسرہ کرتے ہیں کذالک العذاب، یہ ایسا ہی ہوتا ہے میرا عذاب، تم سمجھ رہے ہو بچائیں گے ہاں کینسر آئے گا ختم ہو جائے گا، داماد ایک مل کے جھٹکا دے گا تو آؤٹ ہو جائے گا، کدھر کدھر سے کھینچنا ہو راستے مجھے معلوم، کیسا نچانا مجھے معلوم ہے، جماؤ بیٹا کتنے دن جماتے، کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور بعد میں آنے والا جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے، تو یہ مضامین ایسے ہیں، یہ آپ لوگ سب یاد کرنا، سب لکھے ہوئے ہیں، یہ سب یاد کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کا مذاکرہ ہونا، اپنے بچوں کے سامنے سنانا، اپنے دوستوں میں سنانا، ہم لوگ چار آدمی مل کے خدمت کریں گے تو کافی نہیں ہے، سب لوگ یہ مضامین بولنے والے ہو جائیے، اور لوگوں کا ذہن بولنے والے ہو جائیے تو انشاءاللہ ہم کچھ کام کر سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی ملاقات میں برکت دے۔